السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ سورت کا نام ہے سورہ یوسف، اس سورت کا اکثر حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے پر مشتمل ہے. کل اس سورت کے 12 رکوع ہیں. 11 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑی کثرت کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے میں یہ بات سامنے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر اور سرائے سینا میں آ گئے. یہود نے قریش کے ذریعے سے یہ سوال پوچھوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بات تو آپ نے بار بار بتا دی کہ مصر سے بنی اسرائیل کو سیرا سینا میں نکال کر لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ آپ نے نہیں بتایا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں پہنچے کیسے تھے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو تو آباد کیا تھا کنعان میں، جو فلسطین کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ بھی کنعان میں تھے. تو آخر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل، یہ مصر میں پہنچے کیسے؟ تو یہ ایک امتحان لینا چاہتے تھے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے اس سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی، اور جس میں یہ بات وضاحت سے اللہ نے بیان فرما دی کہ وہ کیا واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کنعان یعنی فلسطین سے ہجرت کر کے اور مصر میں آ کر آباد ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود میں بھی آ چکے ہیں یہی حروف، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہمارے پاس کوئی قطعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں ان کا مفہوم بتایا گیا، لہذا ہمارے لیے یہ حروف مشبہات میں سے اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا بہتر علم جانتے ہیں. فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر ہدایت کا پہلو بیان فرما دیا. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں. اس کو، اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بزرگی والا عزت والا قرآن ہے اور وہ لوح محفوظ میں ہے. اور سورہ بس میں آتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، وہ بڑے پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ، وہ صحیفے بہت ہی بلند ہے، مطہرہ بڑے پاکیزہ ہے. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن مجید جو بڑے عزت والے ہیں، انتہائی پاک باز، انتہائی نیک ہیں. تو اصل قرآن مجید وہ ایک بلند و بالا مقام پر لوح محفوظ میں ہے. اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے لیے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ورنہ وہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کو سمجھنا ممکن نہیں، اللہ کی معرفت ہماری فہم کی سرحدوں سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. اسی طرح اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل تھا. اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائی کہ اپنے کلام کو زبان عربی کے سانچے میں ڈال کر ہمیں وہ عطا فرمایا، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کو جو اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں ہے. ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربیاً، قرآن عربی کی صورت میں. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. اس حوالے سے تفسیر عثمانی میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا قرآن مجید کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں کہ انزل اشرف الکتب بے اشرف اللغات، بہترین کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی بہترین لغات میں، یعنی بہترین کتاب، کتابوں میں سے جو سب سے اعلیٰ کتاب تھی اسے اللہ تعالیٰ نے بہترین لغات یعنی بہترین زبان میں نازل کیا. علی اشرف الرسل، اور اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تمام رسولوں میں سے جو سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے کے رسول تھے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے سفارت اشرف الملائکہ، اور جو اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن نازل فرمایا. وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَشْرَفِ بُقَاءِ الْأَرْضِ، اور یہ قرآن مجید نازل کیا گیا اس زمین کے سب سے اعلیٰ ٹکڑے پر، سب سے مبارک زمین کے حصے پر اللہ نے اس کو نازل کیا. وَابْتِدَاءُ إِنْزَالِهِ فِي أَشْرَفِ الشُّهُورِ السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ، اور اس قرآن مجید کو سال کے بہترین مہینے میں نازل کیا گیا، یعنی رمضان میں نازل کیا گیا. فَكَمُلَ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ، تو اس طرح سے یہ قرآن مجید ہر اعتبار سے کامل ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کتاب کو بہترین زبان میں، بہترین رسول پر، بہترین فرشتوں کے ذریعے سے، بہترین مقام پر اور بہترین وقت میں، سب سے عظیم وقت میں، رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا. تو فرمایا انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا. عربی زبان، زبان زندہ ہے اور تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع زبان ہے، انتہائی سائنٹیفک زبان ہے. ایسی زبان ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر رولز کے تحت ہی بات آگے بڑھتی ہے. اگر آپ وہ رولز وہ قواعد سیکھ جائیں تو اس کے تحت ہی عربی زبان میں بہت ساری چیزیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. تو بڑی سائنٹیفک لینگویج میں، ایک ایسی زبان میں جو بڑی فصیح ہے، جو بڑی جامعیت کے حامل ہے، جو زبان زندہ ہے. عبرانی زبان آج مر چکی ہے جس میں تورات نازل ہوئی تھی، قرآنی زبان آج مر چکی ہے جس میں انجیل نازل ہوئی تھی، قرآن مجید نازل ہوا زبان عربی میں جو کہ زبان زندہ ہے. تو انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی جو قرآن لوح محفوظ میں ہے اس کو، قرآن عربیاً، عربی قرآن کی صورت میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب اس کے بعد جو سورت کا اصل موضوع ہے، اس تمہید کے بعد وہ شروع ہو رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی عمدہ بیان ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن مجید پیش کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے یقیناً آپ غافلین میں سے تھے، آپ کو پہلے ان تمام ان واقعات کا بھی امور ہدایت کا پتہ نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتائے ہیں، جن سے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمایا. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین بیان ہے، میرا ایک اس موضوع پر خطاب ہے، علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی ہے. کئی مفسرین نے وہ علم و حکمت کے موتی بیان کیے، وہیں سے میں نے کچھ جو ہے وہ مواد حاصل کر کے ایک خطاب کی صورت میں اس کو ریکارڈ کرایا تھا. وہ اگر آپ خطاب سماعت فرمائیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلیٰ علم و حکمت کا خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں، ان کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے صرف 2 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام دوسری بیوی سے تھے، عمر میں اپنے 10 بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور اس کے بعد ان کا ایک بھائی ان سے اور چھوٹا تھا، بنیامین، تو کل یہ 12 بیٹے تھے. اور جیسے کہ سوتےلے بھائیوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو ایسی ایک رکاوٹ ان کے اور باقی 10 بھائیوں کے درمیان تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن بھی خوب دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت بھی خوب دی تھی، تو کچھ توجہ والد صاحب کی ان کے اوپر زیادہ تھی، جس کی وجہ سے بڑے بھائیوں کو کچھ حسد بھی ہوتا تھا کہ بڑے ہم ہیں، والد صاحب کے ساتھ کام کاج میں ہم شریک ہوتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، لیکن والد صاحب کی توجہ کا زیادہ ارتکاز ہمارے چھوٹے بھائی یوسف پر ہے علیہ السلام. تو یہ پس منظر ہے جو کہ جس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا قصہ بیان فرمایا. اس قال یوسف لابی، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا جان، میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، کہ میں دیکھتا ہوں ان کو کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا اپنے بیٹے سے تو فوراً کہا کہ میرے بچے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے. آپ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کے لیے ایک حسد کا عنصر موجود ہے، اور یہ خواب ایک عظیم بشارت دے رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، لہذا کہا کہ میرے بچے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کو چال چلیں گے. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ انسان کے اندر جتنی بھی یہ جلن اور حسد اور کینہ اور بغض پیدا کرتا ہے، یہ در حقیقت شیطان پیدا کرتا ہے. وہ بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرے گا، عداوت پیدا کرے گا، تو اصل یہ سارا کیا دھرا شیطان کا ہے. بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بتائی، اور اسی طرح سے میرے بچے، تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم، اور باتوں کی تہ تک پہنچنا اور معاملہ سہنا. یہ تعبیر الاحادیث میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی، یعنی خوابوں کی تعبیر بھی، اور کسی بات کو سن کر اس کی تہ تک پہنچ جانا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور معاملے کو سمجھ لینا، معاملہ فہمی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ان تمام امور کا علم دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اے میرے بچے، اللہ تجھ پر اپنی نعمت کو اسی طرح سے پورا کرے گا، وَعَلَى آلِ یعقوب، اور آلِ یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت پوری کی تھی تیرے باپ اور دادا، تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر. اپنا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور ان پر بھی اللہ کی نعمت پوری ہوئی تھی، لیکن ایک قصر نفسی سے کام لیا، اپنا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام کا، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کا. ان ربا کا حکیم علیم, اور بے شک اے یوسف جو تیرا رب ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے, ایک عبرت آموزی ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کی تھی اور یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی شرط سے خیر برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اسی طرح سے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں آئے کہتے تھے, یہ یہودی, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے بھائی ہیں, اس لیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے یہودی ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان دونوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کی لیکن اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا, یہ یہودی آج حسد کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے اعلیٰ مقام سے نوازے گا جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ مقام سے نوازا تھا. تو یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں, کچھ عبرت کا سامان ہے, کچھ سبق آموزی کا سامان ہے سوال کرنے والوں کے لیے. اس قالوا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا, یاد کرو جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کے نزدیک ہمارے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے, کچھ ہمارے والد کی محبتوں کا زیادہ مرکز ہیں یوسف اور بنیامین. بنانو اس بات جبکہ ہم ایک جتا ہے, اصل تو ہم ہیں جو قوت رکھتے ہیں اور دست و بازو بنے ہوئے ہیں والد کے, اور والد کے سارے کام ہم کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو ان میں ان کا ساتھ ہم دینے والے ہیں. وہ تو بچے ہیں, دونوں چھوٹے ہیں یوسف اور بنیامین, جبکہ والد صاحب کی زیادہ توجہ ان کی طرف ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے والد بالکل واضح طور پر ایک غلط راہ پر ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے باہم مشورہ کیا, مشورہ کیا کیا, اقتلوا یوسف, ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دو, اطرحوہ ارضا, اور یا انہیں کسی دور کی زمین میں جا کر پھینکاؤ, یخلو لکم وجہ ابیکم, تاکہ پھر تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے, وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اور اس کے بعد پھر تم ہو جانا بالکل نیک لوگ یعنی صالح بن جانا. یہ اصل میں شیطان اسی طرح سے گناہ کی پٹی پڑھاتا کہ ایک گناہ کی طرف آدمی مائل ہو جاتا, شیطان کہتا بھائی یہ کام تو کر لو اس کے بعد پھر نہیں کریں گے, اس کے بعد پھر بالکل نیک ہو جائیں گے, ابھی موقع مل رہا ہے ہاتھ مارنے کا یہ تو ہاتھ مار لو بس پھر توبہ, پھر اس کے بعد پھر نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے شیطان نے ان کو سکھایا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا کانٹا تو بیچ سے نکالو, یا تو انہیں شہید کر دو اور یا پھر انہیں دور کہیں جا کر پھر کے آ جاؤ, اور اس کے بعد پھر کوئی غلط کام نہیں کریں گے, پھر ہمیشہ جو ہے وہ نیک بن کے رہیں گے. اور یہ پٹی بالکل الٹی تھی, شیطان نے پٹی پڑھا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور پھینکاؤ یا شہید کر دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے ہو جائے. حالانکہ جو چیز انسان کی کھو جاتی ہے انسان کی زیادہ توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی 10 بیڑے ایک بیڑ کھو جائے تو جو بیڑ کھو جاتی ہے اس کو زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے. اسی طریقے پر اگر 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا غائب ہو جائے تو بلا شبہ والد کی زیادہ توجہ اس بیٹے کی طرف ہی ہوگی جو کہ غائب ہو گیا ہے. لہذا شیطان ہمیشہ الٹی پٹی پڑھائے گا کہ تم یوسف علیہ السلام کو شہید کر دو یا کہیں دور پھینکاؤ اور پھر والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی, نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا. تو شیطان کے حربوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قال قائل منہم, کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے, یہ بڑے صاحبزادے حضرت یہودہ, اور یہ انتہائی ان 10 بھائیوں میں ایک نیک سیرت انسان تھے, انہوں نے کہا ایک کہنے والے نے, لا تقتلوا یوسف, دیکھو یوسف علیہ السلام کو شہید نہ کرو, وألقوه في غيابة الجب, بلکہ ایسا کرو کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دو. یہ اس زمانے میں کنویں اس طرح سے ہوتے تھے کہ وہ سلانٹنگ ہوتے تھے, جہاں تک آدمی نیچے جا سکتا ہے وہ نیچے چلا جائے اور اس کے بعد پھر گہرائی ہوتی تھی, پھر وہاں جا کے وہ ڈول لٹکا کے اور پانی نکالتا تھا. تو انہوں نے کوئی ایسا اندھا کنواں دیکھا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو فلاں اندھا کنواں ہے جا کر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کے آ جا. یل تک ہو بعض اس سیارہ, تو ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی قافلہ ان کو لے جائے. ان کن تم فائلین, اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو عمل تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی سازش مت کرو, لیکن اگر تم کرنے پہ تلی گئے ہو اب باز آنے والے نہیں ہو تو قتل نہ کرو بلکہ جا کے اس اندھے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. اب اس کے بعد انہوں نے اس پہ اتفاق کر لیا کیا ہم نے یہ کرنا ہے. اب منظر بدلتا ہے, اب یہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. قالوا یا ابانا, اور کہتے ہیں کہ ابا جان مالک آپ کو کیا ہوا ہے؟ لا تمنا علی یوسف, آپ یوسف کے حوالے سے ہم پر اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اور بے شک ہم تو یوسف علیہ السلام کے بڑے مخلص ہیں, اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا, ایسا کیجئے کہ اسے کل ہمارے ساتھ بھیجئے, ہم اپنی بھیڑیں اور بکریاں روز لے کر جاتے ہیں جنگل میں ان کو چرانے کے لیے, تو آپ کل یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا. یَرْتَا وَيَلْعَب, وہاں پر وہ جنگل میں جائے گا, کچھ پھل وغیرہ کھا لے گا اور کچھ کھیل لے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال انی لا یحزنن, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے غم سا ہوتا ہے. ان تذهبوا به, کہ تم اس کو لے جاؤ گے. واخاف, اور میں ڈرتا ہوں. ان یاکلہ الذئب, کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے گا. وانتم عنہ غافلون, جبکہ تم اس سے غافل ہو گئے. قالوا لئن اکلہ الذئب, تو بھائیوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا لے. ونانو اس پر, جبکہ ہمیں جیسا ایک جماعت ہیں. اتنا عز اللہ فاطرون, تو بے شک ہم تو پھر بڑے خسارے میں چلے گئے. دس بھائیوں کے ہوتے ہوئے جوان بھائی موجود ہیں ان کی موجودگی میں, ان کے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے اور ہم وہاں موجود ہوں, یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, ہمارے لیے چرم کا مقام ہے. ہم نے کہا کہ کیسے ممکن ہے. فلما ذهبوا به, اب یہ بات کہہ کے وہ یوسف علیہ السلام کو والد کو آمادہ کر کے لے گئے. فلما ذهبوا به, پس جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے. واجمعوا, اور اس بات پر انہوں نے اجماع کر لیا, اس بات پر اتفاق کر لیا. ان یجعلوه فی غیابۃ الجب, کہ اس کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر وہ ڈال دیں گے ایک اندھے کنویں میں. واوحینا الیہ, اور جب وہ اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال رہے تھے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کیا. ابھی چونکہ نبوت نہیں ملی, ابھی تو بچے ہیں, تو گویا یہ وحی اپنے لغوی معنی میں ہے. جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو وحی کیا تھا, جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کیا تھا. واوحینا الی امک, کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیجئے ایک تابوت میں اور تابوت کو بہا دیجئے دریا میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے یہ بات اس وقت بتا دی. واوحینا الی, اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ بات وحی کی. لتنبئنہم بامرہم ھذا, یہ وقت ایسا آئے گا یوسف کہ تم ان کو ان کے اس حرکت کے بارے میں جتلاؤ گے. وہ وقت آئے گا تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم انہیں جتلا دو گے, بتا دو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا تھا. وہم لا یشعرون, جبکہ بھائیوں کو اس کا شعور نہیں تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا الہام کیا ہے, بھائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا. اب اس کے بعد بھائیوں نے سارا دن انتظار کیا, وہ دن کی روشنی میں اپنے والد کو فیس نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے بعد وہ رات کو اپنے گھر پر آئے ہیں. اب پھر منظر بدلتا ہے, اب بھائی رات کو اپنے والد کے سامنے موجود ہیں. وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے. قَالُوا يَا أَبَانَا, اور کہا کہ ہمارے ابا جان. إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ, ہم دوڑ رہے تھے تاکہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو ان کو کھا گیا بھیڑیا. جو خدشہ والد نے ظاہر کیا تھا وہ یہاں کے بیان کر دیا, ان کو بھیڑیا نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا, اور آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَبٍ كَذِبٍ, اور وہ لائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا کر. ایک بھیڑ کو ذبح کیا, اس کا خون لگایا ان کے کرتے پر, اور وہ کرتا ساتھ لے آئے کہ دیکھیے یہ خون آلود کرتا بھی موجود ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ تمہارے جی نے ایک بات گھڑی ہے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ میرے بچے یوسف نے خواب کیا دیکھا، تو اس خواب میں تو اللہ نے بشارت دی تھی کہ یوسف کو اعلیٰ مقام ملے گا، تو اس خواب کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ اللہ یوسف کو ضائع نہیں کرے گا، یوسف زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ یوسف کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے نفس نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ایک طرف تم نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے تم نے ایک سازش کی، اور اس کے بعد تم نے پھر ایک جھوٹ پورا گھڑ کر اور میرے سامنے آ گیا. اور ویسے بھی جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ تو زندگی کی علامت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا پہلے بچے کا کرتا اتار کر سائڈ پر رکھے اور اس کے بعد بڑے مہذب انداز میں بچے کو کھائے؟ وہ کرائم بھی بتا رہے تھے کہ سب کا سب جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہے، بھیڑیا اتنا مہذب نہیں ہو سکتا، بھیڑیا جو ہے وہ تو ہے زندگی کی علامت. تو کہا کہ یہ تمہارے جی نے ایک بات گھڑ لی ہے، صبر جمیل، تو میں اس پر صبر کروں گا خوبصورت، یعنی میں اس پر اللہ سے کوئی وبیلہ نہیں کروں گا. غم کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو انسان کا دل ہے، پتھر تو نہیں ہے، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد سیدنا ابراہیم جب ان پر نظر کا عالم طاری تھا تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اور آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ہمارا دل مغموم ہے، ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی اللہ کے فیصلے پر کسی قسم کا عدم اعتماد نہیں. یہ ہوتا ہے صبر جمیل کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سورج ذن نہ رکھے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. باقی اثرات تو ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے دل تو مقبول ہوتا. تو فرمایا صبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ وہ ہستی ہے میں جس سے مدد مانگتا ہوں اس جھوٹ پر، اس جھوٹ کے مقابلے میں جو تم گھڑ رہے ہو. اب پھر منظر بدلتا ہے. وجاءت سیارتهم، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردهم، اور انہوں نے بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، اور اس نے اس اندھے کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا. اور جب ڈول لٹکایا تو نیچے یوسف علیہ السلام ایک تاس کے اندر بھائی ان کو بٹھا کے چلے گئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ڈول لٹکا رہا ہے، تو انہوں نے اس ڈول کو پکڑا اور ڈول کے اندر خود بیٹھ گئے. اب جب اس نے واپس کھینچا دیکھا تو بجائے پانی کے ایک بچہ آ رہا ہے. قال یا بشرا، اس نے کہا بھائی خوشخبری سنو، مبارک ہو، ہذا غلام، یہ تو لڑکا مل گیا ہمیں. وہ اس کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا کہ ہمیں تو ہم تو پانی لینے آئے تھے اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت لڑکا غلام کی صورت میں ہمارے ہاتھ آ گیا. وہ اثر روح دے دا، اور انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو ایک اپنے پونجی کے طور پر، سرمایہ کے طور پر چھپا لیا. ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کے کوئی جو ہے وہ والدین یا اس کے کوئی رشتے دار آ جائیں اور ہم سے چھین لیں، تو اس بچے کو انہوں نے ایک سرمایہ کے طور پر کہ آگے جا کے بیچ دیں گے چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالی جانتا تھا جو کچھ کے وہ کر رہے تھے. وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے جا کر بیچا اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے عوض، جو کہ ایک ناقص قیمت کے عوض، یعنی چند درہموں کے عوض، بہت تھوڑی قیمت میں جلدی جلدی پونے پونے بیچا، اس سے پہلے کہ یوسف کا کوئی عزیز آ جائے اور ہم سے چھین لے، اچھا ہے ہم اس کے کوئی دام کھڑے کر لیں. تو بیچا انہوں نے بڑی کم قیمت کے عوض، یعنی کم درہموں کے عوض بیچ دیا. مکانوں کی ہے من الظاہرین، اور گویا وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انتہائی اعتماد کرنے والے واقع ہوئے تھے. اب پھر منظر بدلتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جو وہاں کا ایک بہت بڑا منصب دار تھا، عزیز، ایک اس کے اوپر بادشاہ تھا، یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ کے ماتحت ایک عزیز تھا، منصب دار تھا بڑا، اس نے اس کو یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مصباح، اسے بہت ہی عمدہ مقام عطا کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کا خیال رکھو، اسا انجن پانا، ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے، ہم اس کو بیچ دیں گے اور ہمیں زیادہ قیمت ملے گی، او نتخذہ ولدا، اور یا یہ کہ ہماری اپنی اولاد تو ہے نہیں، تو ممکن ہم اسی کو بیٹا بنا لیں. وکذلک مکنا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ عطا فرمایا. اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، کہاں پر وہ ایک دیہات میں تھے، اور کہاں اللہ نے ایک شہر کے اندر پہنچایا، اور شہر میں بھی ایک یوں سمجھیے کہ ایک محل میں پہنچا دیا، ایک ایسی جگہ پہنچا دیا کہ جہاں پر شہر کے جو بڑے بڑے مسائل تھے ان مسائل کے حوالے سے منصوبہ بندی ہوتی تھی، وہیں پر اس کے لیے مشورے ہوتے تھے اور گویا پورے شہر کی حکومت اس جگہ سے کنٹرول کی جا رہی تھی. فرمایا اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا چاہیں. یوسف علیہ السلام اس گھر میں موجود تھے، بڑے بڑے جو بھی مسائل اس شہر مصر کے آتے تھے وہ وہیں سارے ڈسکس ہوتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی، وہ سن رہے ہوتے تھے کیا مسئلے آتے ہیں، ان مسائل کے اوپر کس طرح سے بحث ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے مسائل کو کے لیے حل پیش کیے جاتے ہیں. تو گویا ان کی ایک بچپن سے تربیت اس رخ پر ہونا شروع ہو گئی. تو ہم نے اس طرح سے ان کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھایا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے حوالے سے پوری طرح سے غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. بعض چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو کہ بعض بڑے بڑے واقعات کی تمہید بن جاتے ہیں. یہ سلطنت عثمانیہ عظیم جو قائم ہوئی تھی، یہ قائم کیسے ہوئی تھی؟ بڑا چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کہ دو ترک قبیلوں کے درمیان ہو گئی لڑائی، تو انہوں نے عثمانی قبیلے کو نکال دیا اس علاقے سے مار کر، اور وہ نکل گئے. اس کے بعد دو طرح کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. ایک جگہ کیا دیکھا کہ دو عیسائی لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لشکر کا ساتھ دیا، جس کا ساتھ دیا وہ لشکر کامیاب ہو گیا. تو اس لشکر والوں نے ان کو ایک چھوٹی سی حکومت دے دی جگہ، اور وہاں سے ان کی حکومت بڑھتے 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 عظیم اور غیر سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی، اور طویل عرصے تک اس کا پھر اقتدار ایشیا میں بھی رہا، کچھ یورپ کے علاقے میں بھی رہا، افریقہ میں بھی رہا. تو چھوٹا سا ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ واقعہ ایک بڑے واقعے کی تبیر بن جاتا ہے. تو بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شہر مصر کا ایک عظیم منصب دے دیا، اور پورے بنی اسرائیل پھر فلسطین پہ ہجرت کر کے اور مصر میں آ گئے. ولما بلغا شدہ ہوا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکمہ و علما، ہم نے انہیں حکم دیا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، و علما، اور ہم نے انہیں علم سے بھی نوازا، وکذلک نجزی المحسنین، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، ورابطت خلتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور ان کو ان کے جی اور یوسف علیہ السلام کے جی کو آمادہ کیا گناہ کی طرف اس خاتون نے جو اس گھر میں تھی. زلیخا اس کا نام روایات میں آیا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ عزیز مصر کی بیوی تھی. اس نے جیسے یوسف علیہ السلام غالب ہو گئے، اب ان کا حسن ایسا تھا کہ جس پر وہ فدا ہو گئے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی ان کے جی کو گناہ پر آمادہ کیا. بار بار وہ آمادہ کرتی رہی، مائل اپنی طرف کرتی رہی، یوسف علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی. بڑا پاکیزہ کردار، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک روز اس سے پھر صبر نہ ہوا اس عورت سے، وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے. وقالت حیطلق، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت ہی عمدہ ٹھکانا دیا ہے، اور میں اس کے گھر پر رہ کر اسی کی عزت کو بٹا لگاؤں، میں اس طرح کا خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. بے شک وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت ہی عمدہ طریقے سے رکھا ہوا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو ظالم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنے موسنوں کے ساتھ ہی خیانت کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ولقد ہمت بھی، اور اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا. وہ ہما بہا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، لولا ارا برہان رب، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کو نہ دیکھ لیتے. فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، شریعت کا حکم ان کے سامنے آ گیا ہوگا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، جیسی دلیل انہوں نے اوپر دی کہ ویسے بھی یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کام میں اپنے موسم کے ساتھ خیانت ہے. اور ویسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار کرایا، اور وہ منع کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. بہرحال یہ بھی روایات میں یہ چیز موجود ہے، مستند بات نہیں ہے، لیکن بہت ساری روایات جو قصے کہانیوں کے حوالے سے ہمارے ہاں تالمود سے آئی ہیں، ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے غلط ہو، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت کوئی دلیل ان کو سجائی ہے، یا تو وہی دلیل جو آ گئی ہے پیچھے کہ یہ میرا آقا ہے عزیز مصر، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ فرمایا حضرت یوسف بھی اس خاتون کی طرف مائل ہو جاتے اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح سے ہم نے ان سے دور کر دی برائی اور بے حیائی۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے، اور باقی انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے۔ وَسَّبَقَ الْبَابَ، اب دونوں کے دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا، جب پکڑا تو وہ کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب دونوں دوڑ کر پہنچے کمرے کے دروازے کے پاس، جیسے دروازہ کھولا تو ان دونوں نے وہاں پر پایا اس خاتون کے سردار کو، یعنی اس خاتون کے شوہر کو۔ اب جیسے دروازہ کھولا عزیز مصر دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اب اس کے بعد اس خاتون نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ قالت، اس نے کہا، ما جزاء من اراد باهلک سوءا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اے عزیز جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، اور یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے جی کو گناہ پر آمادہ کیا۔ اب اس کے بعد اب جو ہے وہ کون سچا ہے، زلیخا سچی ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں؟ تو ایک بڑا معتبر اور فہم صاحب فہم آدمی تھا زلیخا کے رشتے داروں میں سے، اس کے سامنے معاملے کو پیش کیا گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور زلیخا الزام دے رہی یوسف علیہ السلام پر اور یوسف علیہ السلام اس پر الزام دے رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کوئی کرائم، کہ کیا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے، کوئی علامت وغیرہ ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا۔ اس نے کہا اچھا، بس شاہد شاہد من آلہا، وہ زلیخا کے گھر والوں میں سے یعنی اس کے رشتے داروں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے سامنے سے، فصدقت، تو پھر وہ زلیخا سچ کہتی ہے، وہ من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب اس نے دیکھا کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن قَيْدِكُمْ، تو اس نے کہا کیا اور تو یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، اتنا قید کننا عظیم، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آ کر ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ اتنا قید شیطان کانا ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ لکھا اور اسے قیامت تک محفوظ کر دیا کہ عورتوں تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اتنا قید کننا عظیم، تو ظاہری بات ہے خواتین یہ پڑھیں گی تو ان پر عجیب تاثر قائم ہوگا کہ کیا کمپیریزن کیا ہے مولانا دریا آبادی صاحب نے۔ پھر آگے جا کے مسئلے کا حل بھی لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ نہیں، شیطان کی چال کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں، اس کی چال کا موازنہ اللہ کی چال سے یعنی اللہ کی تدبیر سے ہو رہا ہے، جبکہ یہاں خواتین کی چالوں کا موازنہ مردوں کی چالوں سے ہو رہا ہے۔ تو مردوں کی چالوں کے مقابلے میں عورتوں کی چالیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواتین کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ اتنا قیدا کرنا عظیم، بے شک ہے عورتوں تمہاری چالیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے معذرت کی، یوسف عارض ان ہذا، اے یوسف اب تم اس معاملے کو درگزر کرو، چھوڑ دو، اور اپنی بیوی سے عزیز نے کہا، بس تقریری کہ تو بخشش مانگ۔ اب چونکہ ظاہری بات ہے عزیز مصر بھی مسلمان نہیں ہے اور نہ اس کی بیوی مسلمان ہے، تو یہ اللہ سے بخشش مانگنے کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگو، تم نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، بس تقریری تو معافی مانگ، تو استغفار کر لزم دیکھے اپنے گناہ کے لیے، ان نہ کہ کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے تھی، یعنی غلطی تیری ہے۔ اب اس کے بعد اس واقعے کا چرچا پوری سوسائٹی معاشرے میں ہو گیا، تو خاص طور پر جو بیگمات ہوتی ہیں افسران کی، ان کے درمیان ویسے بھی ایک قسم کی رقابت ہوتی ہے، ایک حسد ہوتا ہے، تو اب جتنے دیگر افسران کی بیویاں تھیں، عزیز چونکہ ان سب کے اوپر تھا تو عزیز مصر کی بیوی سے ویسے انہیں ایک حسد تھا، اب انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں اور زلیخا کو بدنام کرنا شروع کیا۔ وقال نسبتن فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر میں، امراۃ العزیز تراود فتاحہ عن نفسہ، کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو، اپنے غلام کے جی کو آمادہ کیا ہے اپنے ساتھ گناہ کے لیے، قد شغفہا حبا، اور وہ چھا جو ہے اس پر محبت کے اعتبار سے، انا لنراہ فی ضلال مبین، بے شک ہم تو عزیز بصر کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں بڑی کھلی گمراہی میں۔ عجیب عورت ہے، اپنے غلام کو دعوت سے گناہ دے رہی ہے، عجیب کام کیا اس نے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان عورتوں کی ان الزامی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے ان سب کو بلا بھیجا کہ آ جاؤ، وآتدت لہن متکئا، اور اس نے ان کے لیے ایک فرشی نشست تیار کی، فرشی نشست ان کے لیے اس نے فراستہ کی تاکہ وہ ایک جگہ کر بیٹھے اور اس کے بعد ان کے سامنے جو بھی لوازمات ہے دعوت کے وہ رکھے جائیں۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی، سامنے پھل رکھ دی اور چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی تاکہ وہ چھری سے پھل کاٹتی رہے اور کھاتی رہے۔ وکالت تخرج علیہم، اب اس خاتون نے، زلیخا نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ تم ان کے سامنے سے گزرو۔ فلما رأینہ، جب ان تمام خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، ان کو بہت بڑا پایا، وقطعنا ایدیہن، اور جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یہاں پہ اگر الفاظ ہوتے قطعنا تو پھر ہوتا کہ کاٹا، غلطی سے کاٹا، بے خیالی میں کاٹا، یہاں پر ہے قطعنا، باب تفصیل ہے گرامر کی روح سے، سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے، یعنی پوری شعور کے ساتھ، تاکہ ہمارا ہاتھ کٹے، اس میں سے خون نکلے اور یوسف ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو فرمایا وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وقلنا، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ عربی میں کلمہ تعجب ہے، اللہ کی پناہ، ما ہذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ہذا الا ملک قریب، یہ نہیں ہے مگر بڑا عزت والا فرشتہ، بڑا پاک پاس فرشتہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ اپنے حسن کے اعتبار سے یہ بالکل فرشتوں کی مانند ہے، اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی فرشتہ ہے، ورنہ انسان ہوتا اور اس کے سامنے اتنا حسن جمع ہوتا تو وہ لازماً اس حسن سے متاثر ہوتا، لیکن اس نے اس حسن کی پرواہ نہیں کی اور یہ بڑی شان استغنا کے ساتھ یہ گزر کر چلا گیا، تو لگتا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اب زلیخا نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا، یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم سب مجھے تانا دے رہی تھی، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ہاں میں نے اس کو اس کے جی، میں نے اس کے جی کو آمادہ کیا ہے گناہ کے لیے، میں نے اس سے دعوت گناہ دی ہے، فاستعصم، لیکن وہ رکا رہا، ابھی تک اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ولئن لم يفعل ما امره ما امره ما امره، اور اگر اس نے وہ سب کچھ نہ کیا کہ میں جو جس کا اسے حکم دے رہی ہوں، میرا غلام ہے اور میں اسے حکم دے رہی ہوں کہ میرے ساتھ غلط کام کرے، اگر اس نے وہ سب کچھ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لا یسجننا، تو وہ لازماً قید خانے میں جائے گا، ولا یکون من الساغرین، اور ہو جائے گا چھوٹوں میں سے، یعنی میں اس کو بے عزت کر دوں گی اگر اس نے میری بات نہ مانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صورت حال سے ہو گئے پریشان، پہلے صرف زلیخا ان کو مائل کر رہی تھی اور اب تو ساری بیگمہ تھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، انہوں نے کہا کہ میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی یہ سب کے سب مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہاں صرف ایک عورت کا مطلب نہیں ہے، اب یہاں سب عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ قید خانہ مجھے عزیز ہے، الیہ مما یدعوننی الی، اس عمل سے، اس کام سے، اس گناہ سے جس کی وہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اللہ تصرف انی قیدہم، اور اگر اے اللہ تو نے ان کی اس سازش کو، ان کے اس فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، تو اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اب یہ ایک نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر اعتماد کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے نہیں بچایا تو میں اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے پاک نہیں رکھ سکتا ہوں. بلا شبہ جنسی اعتبار سے پاکیزگی یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت نہ فرمائے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. اقبال نے کہا تھا اپنے بیٹے جاوید کو کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی, خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس اعتبار سے پاکیزہ رکھے. ایک پیغمبر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ جس چیز کی دعوت دے رہی ہے اگر تو نے ان کے اس سارے عمل کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, خطرہ ہے, اور میں بھی ہو جاؤں گا جاہلین میں سے. فاستجاب لہ ربہ, ان کے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن, اور جو بھی ان کا وہ فریب تھا اور جو بھی ان کی وہ دعوت تھی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیر دیا, یعنی وہ اس دعوت کی طرف مائل نہ ہوئے. انہو ہو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کی جائے, خلوص کے ساتھ دعا کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور سنتے ہیں. ثم بدالہم من بعد ما رأوا الآیات, اب اس کے بعد جو عزیز مصر اور اس کے سارے ساتھی تھے مزید, یعنی وہ جو شہر کے بڑے بڑے افسران تھے جن کی بیگمات یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی تھی, ان تمام افسران کو بہت ساری علامات دیکھنے کے بعد یہی سمجھ میں آیا لا یحزننہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے, حتیٰہین ایک وقت تک کے لیے. اپنی عورتوں کو تو قابو کرنے کے وہ قابل نہیں تھے, انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی کو قید کر دو. اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے, یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں. وہ دخل معہ سجنہ فتیان, اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے دو اور نوجوان, دو نوجوان قیدی. قال احدہما, اب ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا, انہوں نے کچھ ہی عرصے میں یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کا مشاہدہ کیا, ان کی گفتگو سنی, تو وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت سے بھی اور یوسف علیہ السلام کے علم سے بھی متاثر ہو گئے. اب ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے, تو قال احدہما, ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا اتنی ارانی آصر و خمرہ, بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا اتنی ارانی, بے شک مجھے یہ دکھایا گیا ہے یعنی خواب میں, احمل فوق راسی خبزن, کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کی ایک چنگیری, روٹیوں کا ایک برتن اٹھائے ہوئے ہوں, تاکل الطیر من, اور پرندے اس میں سے کھاتے ہیں. نبے نہ بتاویل, اے یوسف ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتا دو. اتنا نراک من المحسنین, بے شک ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا, اور جو بھی دین کا دائی ہوتا ہے, دعوت دینے والا ہوتا ہے, وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے دین کا دائی کہ جس کو حکمت معلوم نہیں ہوتی, لہذا وہ ہر لوگ اپنی بات کہنا چاہتا ہے اور دوسروں پر مسلط ہونا چاہتا ہے, اس سے الٹا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن جو واقعتاً دین کا خادم اور حکمت رکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کب لوگ میری بات اب سننے کے موڈ میں ہیں, اور لہذا فوراً پھر موقع کو ضائع نہیں کرتا اور ان کے سامنے دین کی بات رکھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اپنا ایک مسئلہ لے کر, اور اب یہ اس وقت سننے کے موڈ میں ہیں, تو بہترین موقع ہے کہ ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی جائے. کالا لا یاتی کما تعامن قرضا قانحی, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں تمہارے پاس نہیں آئے گا کھانا جو تم دونوں کھاتے ہو. الا نبا سکما بے تعبیر ہی, مگر یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر, قبل ان یاتی کما, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ تمہارا کھانا آئے. مطمئن کر دیا کہ میری بات زیادہ لمبی نہیں ہوگی, ابھی تم انتظار کر رہے ہو کھانے کا, تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اس کے بعد قصر نفسی کا اظہار کیا, فرمایا ذالکما مما علمنی ربی, اور یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے, یہ میرا کوئی اپنا ذاتی علم نہیں ہے, اپنے اوپر اس کا انہوں نے کریڈٹ نہیں لیا, بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ میرے پاس جو بھی علم ہے یہ اصل کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اس نے مجھے یہ علم سکھایا ہے. انی ترک تو ملنا تھا قوم لا یؤمنون باللہ, اور بے شک میں نے چھوڑ دیا رستہ اس قوم کا, وہ قوم کے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے بھی انکاری ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام شروع ہی سے الحمدللہ کے ایمان رکھتے تھے, اور نبی پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، نبی پر کوئی دور کفر یا شرکہ نہیں گزرتا، لیکن اب یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، ایک تو نبی کے گھر پیدا ہوئے تھے لہٰذا شروع سے مسلمان تو تھے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ شعوری طور پر غلط رستے کو چھوڑنا، تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ میں نے چھوڑ دیا رستہ اس قوم کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو کہ آخرت کے بھی انکار کرنے والے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی اپنے آبا و اجداد کے رستے کی، یعنی اپنے پردادا ابراہیم، اپنے دادا اسحاق اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے رستے کی۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ہم کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور تمام لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یہ توحید کا عقیدہ، یہ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان اگر اللہ کی سوا کسی اور سے بھی خوف رکھے اور کسی اور سے بھی امید رکھے تو پھر اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، پتہ نہیں کس کس سے ڈرے گا اور کس کس کے آگے جھکے گا اور کس کس کی چاپلوسی کرے گا اور کس کس کی خوشامد کرے گا۔ آپ کو نظر آ جائیں گے دنیا دار لوگ بہت سے کہ جو نہ جانے کس کس سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور کس کس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں میرا فائدہ ہے، اس کے ہاتھ میں میری ترقی ہے، یہ اگر راضی ہو گیا تو میری رپورٹ صحیح جائے گی اور اگر یہ راضی ہو گیا تو مجھے کانٹریکٹ مل جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لہذا ایک انتہائی گھٹیا کردار وجود میں آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک نہ کرنا، توحید کا عقیدہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اور وہ پھر بھی توحید کو چھوڑ کر اور جگہ جگہ سر جھکاتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یا صاحب یستجیب، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، ذرا سوچو تو صحیح کہ بہت سارے بہت سارے اور جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب ہے اور کھایا ہوا ہے، بتاؤ کون بہتر ہے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، آدمی کیوں در در کی ٹھوکرے کھائے اور ایسے معبودوں کے سامنے سر جھکائے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ خود لاچار ہے، وہ خود بے بس ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اسی کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب چھایا ہوا ہے، قوی ہے اور عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں عقیدہ توحید عطا فرمائے اور اس کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اور تم اس اللہ کے سوا پوجا نہیں کرتے مگر کچھ ناموں کی، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ اپنے پاس سے یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ لات ہے، یہ نام تمہیں کس نے سکھا ہے؟ اسی طریقے پر آج کے دور میں بھی اس طرح کے بہت سارے نام ہم نے خود رکھے ہوئے ہیں کہ یہ داتا صاحب ہے، یہ کیا اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے بتایا کہ فلاں بزرگ داتا ہوں گے، وہاب ہوں گے، دینے والے ہوں گے؟ نہیں، ان بزرگ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمارے آبا اجداد انہیں کی محنتوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے ہیں، علی عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی خزانے بخش سکتا ہے اور کسی کو اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ غریب نواز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نواز سکتا ہے، غوث صرف اللہ ہے، اور یاد رکھیں کسی بھی مظلوم کی سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا۔ تو فرمایا کہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ این الحکم اللہ للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے، اور اس اللہ نے کیا فیصلہ دے دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ ہمارا اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اس اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی مت کرو اور کسی سے دعا مت کرو اور کسی سے امید مت رکھو اور کسی کا خوف مت رکھو، معبود حقیقی صرف اور صرف وہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے بالکل خالص دین، یہ ہے بالکل سیدھا دین ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. اب یہ انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز سے قید خانے میں واضح فرما دیا اور دعوت توحید رکھ دی ان قیدیوں کے سامنے. اب ان قیدیوں کا مسئلے کا حل بتا رہے ہیں. فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے آقا کو پلائے گا شراب. یہ اصل میں بادشاہ کا ساقی تھا، عزیز مصر کے اوپر جو بادشاہ تھا مصر کا، یہ اس کے دربار میں ساقی تھا. بادشاہ کو اصل میں زہر دیا گیا تھا، شک تھا یا تو ساقی نے کچھ شراب میں ملایا ہے اور یا باورچی نے کھانے میں کچھ ملایا ہے. تو ایک ساقی تھا اور ایک باورچی تھا، اور ان دونوں نے یہ خواب دیکھے تھے. بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اصل جرم جو ہے وہ باورچی کا ہے، باورچی نے کھانے میں کچھ ملایا ہے اور بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. تو اب انہوں نے بتایا ساقی کو، تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ تم شراب نچوڑ رہے ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو پھر سے شراب پلاؤ گے، تم بے قصور ثابت ہو گئے اور تم دوبارہ اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرو گے، دوبارہ اپنے اسی کام پر چلے جاؤ گے معمول ہو کے، اور تم بادشاہ کو جا کر تم شراب پلاؤ گے. اور باورچی کے بارے میں بتایا وہ عمل آخر اور جو دوسرا ہے فیوس لب، تو اس کو صلیب پہ لٹکایا جائے گا. یہ میں نے پہلے جو وضاحت کی تھی کہ ایک کراس بناتے تھے تختوں کا، اور کراس میں جو ہے وہ ایسے لٹا کر ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتے تھے اور وہ تختے سے آر پار ہو جاتے تھے، اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر اور اس میں جو ہے وہ کیل ٹھوکتے تھے، تو وہ دونوں پاؤں کو کیل جو ہے وہ کراس کر کے اور تختے سے باہر نکل جاتا تھا. اب اس کراس کو کھڑا کر کے زمین میں گاڑ دیتے تھے. اب ایک آدمی لٹکا ہوا ہے فضا میں، اور اس کے بعد پرندے آتے تھے اور اس کے سر پر چونچے مار مار کے اس کے بھیجا نکال کے کھاتے تھے. تو یہ جو اس نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی ایک چنگیری ہے، اس میں سے پرندے کھاتے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ عمل آ کرو جو دوسرا ہے اس کو صلیب پہ لٹکایا جائے گا، فتح کلو تیروں میں راسی ہی، اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور فیصلہ سنا دیا گیا اس معاملے کا کہ جس کے بارے میں وہ دونوں پوچھ رہے تھے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان میں سے بے قصور ہوگا، نجات پا جائے گا، اس قرنی اندر ربک، کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، اب بادشاہ کے پاس جا کر بتانا اس کو کہ اس طرح سے قید خانے میں ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قید کیا ہوا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربی، تو شیطان نے بلا دیا اس کو کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا اپنے آقا کے پاس. یہ شیطان یہ کام کی باتیں بھلوا دیتا ہے، تو شیطان نے بھلوا دیا اس کو کہ وہ ذکر کرتا یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا کے پاس. فلبث فی السجن بضع سنین، تو پھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں چند برس تک رہے. اب یہ چند برس بعد کا واقعہ ہے، منظر بدل رہا ہے، اب کافی سال بھی گزر چکے ہیں اور اب منظر جو ہے وہ آ رہا ہے بادشاہ کے دربار کا. بادشاہ دربار میں اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ کہتا ہے وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے انی ارا، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے، سب اب اقرات سے مانے کہ سات گائے ہیں موتی، یا کلہن سبون اجاب، اور ان سات موٹی گائیں ان کو کھا جاتی ہیں سات دبلی گائیں، وسب و سنبلات خضر، اور سات بالیاں ہیں ہری، وہ اخرا یاد سات، اور سات بالیاں دوسری ہیں جو خشک ہیں، یا یو حل ملاؤ، اے سردارو، اب تم ہی پی رو یا تم مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کن تم لے رویا تابرون، اگر تم لوگ واقعی خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو. اب وہ جو درباری تھے وہ خواب کی تعبیر بتانے کے حوالے سے کوئی مہارت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کالو اثاث و احرام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہے. اصل میں تین طرح کے خواب انسان دیکھتا ہے، ایک اس کی بات خواہشات ہوتی ہے، دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، وہی خواب کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں پریشان خواب. ایک ہوتے ہیں کچھ خواب جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو ایسا خواب دیکھے تو فوراً اٹھے اور جو ہے وہ بائیں طرف تین دفعہ تھکار دے. اور ایک خواب ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ خواب نبوت کا 40واں حصہ کہلاتے ہیں، اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت اور وحی کے ظہور سے پہلے سچے خواب دکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر بتانے کر نہیں رکھتے. وقال الذي نجا منهما، اب یاد آیا اس کو ساتھی کو جو بھول گیا تھا، تو کہا ساتھی نے، کہا اس نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، وذکر بعد امتی، اور اس نے یاد کیا اس نے اب ایک عرصے کے بعد، انا انبئکم بتعبیر، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر، فارسلون صاحب مجھے بھیج دیجئے. اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے، اب ساتھی یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں پہنچ چکا ہے. یوسف و ایوہ الصدیق، بڑا پیارا لقب ہے یوسف علیہ السلام کی، سچائی گویا مسلم ہے اور اس کا تجربہ لوگوں کو بار بار ہو چکا ہے. وہ آ کر وہ کہتا ہے یوسف، اے یوسف، ایوہ الصدیق، اے سچے انسان، افتنا فی سبع بقرات ثمانی، ہمیں فتویٰ دو، ہمیں فیصلہ دو، سات موٹی گائے ہیں، یا کلو ہننا سبو حجاب، اور ان کو کھا جاتی ہیں سات دبلی گائے، وہ سب سنبلات خضرن، اور سات بالیاں ہیں ہری، وہ اخرا یاد سات، اور سات بالیاں سات پھلیاں ہیں خشک، لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر کو جان لیں. اب اگر وہاں پر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو بولتا خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا. یہ بتاؤ کہ تم نے ابھی تک میں قید خانے میں پڑھا، تم نے میرا ذکر کیا کہ نہیں کیا بادشاہ سے؟ تو کوئی اور آتا تو فوراً شکوے کرتا، لیکن یوسف علیہ السلام یہ کردار کی سمجھے بلندی پر تھا، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ فوری طور پر خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور جو مسئلہ اس خواب میں درپیش تھا اس کا حل بھی بتایا. فرمایا کالا تزرا اونا سب اسمینا دابا، فرمایا کہ تم سات سال تک خوب جم کر زراعت کرو گے، خوب اچھی فصلیں سات سال تک ہوں گی. یہ جو سات موٹی گائے ہیں اور جو سات ہری بالیاں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سات سال تک تم خوب دب کر زراعت کرو گے. فما حسد تم، تو تم جو بھی فصل کاٹو، فضروح کی تم کو نہیں، تو اس کو تم چھوڑ دینا اس کی پھلیوں میں، یعنی دانوں کو پھلیوں سے نکالنا نہیں، اس سے خود بخود دانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پھلی میں رہنے کی وجہ سے ایک قدرتی پروڈکشن حفاظت حاصل ہو جائے گی. اللہ کلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے دانوں کے جو تم کھاؤ گے، باقی دانے پھلیوں سے نکالنا مت. ثم یاتی من بعد ذلک سبعون شدادا، پھر اس کے بعد آئیں گے سات بڑے سخت قسم کے سال. یہ جو سات دبلی گائے اور سات ہری پھلیاں تم نے دیکھی ہیں، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، ان میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی. یا قلنا ما قدمتم لہن، تو وہ سال کھا جائیں گے وہ سب جو تم نے ان کے لیے بچا کے رکھا ہے، جو تم نے پھلیوں میں اناج بچایا ہے وہ اناج پھر ان سات سالوں کے اندر کام آئے گا. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے تھوڑے سے دانوں کے جو تم رکھ لو گے تاکہ تم ان کو بیج کے طور پر استعمال کر سکو. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اب اگلی بات انہوں نے بتائی وہی کی بنیاد پر. خواب تو یہاں پورا ہو گیا کہ سات سال خوشحالی کے اور سات سال خشک سالی کے، اب اس کے بعد اگلی بات بتا رہے ہیں وہی الہی کی بنیاد پر. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، یعنی پھر خوشحالی ختم ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یاسرون، اور اس میں لوگ رس میں چھوڑیں گے. یہ اصل میں بتایا اس ساقی کی دلچسپی کے لیے کہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ خوب انگور پیدا ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ لوگ انگور کھا لیں گے بلکہ انگور بچے گا اور اس میں سے شراب کشید ہوگی، اور گویا تمہارا دھندا بھی چلے گا پھر اس کے بعد. تو چونکہ ساقی کا دھندا تو یہی تھا شراب تیار کرنا اور پلانا، تو کہا کہ پھر اس سال میں اتنا انگور ہوگا کہ لوگ اس میں سے جو ہے وہ نچوڑیں گے اور رس اس میں سے کشید کریں گے. اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے، ساتھی بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے جا کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی، وقال الملک اتونی، بادشاہ نے کہا کہہ رہے یہ اتنا عظیم انسان، ایسا صاحب علم انسان، اور وہ قید خانے میں پڑا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاء الرسول، یہاں رسول لغوی معنی ہے، یہ رسول اللہ یہاں اس کے معنی نہیں ہے، رسول کے معنی ہوتے ہیں ایلچی بھیجا ہوا، یہ اس کے لغوی معنی ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بادشاہ کا ایلچی آیا کہ بھائی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، اب پھر دیکھیے کردار کی پختگی. کوئی اور ہوتا ہماری طرح تو فوراً اپنا سامان جو ہے وہ اٹھاتا اور روانہ ہو جاتا کہ چلو اچھا ہے قید خانے سے آزادی ملی. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، کال ارجے الا ربے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جاؤ اپنے آقا کی طرف، پس ال ہو اور ذرا اس سے پوچھو، ماں بال نسبت اللہ کی قطانہ آئیڈیا ہونا، یہ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. اب زلیخا کا ذکر بھی کر سکتے تھے کہ اس نے میرے ساتھ ہی ظلم کیا ہے، لیکن وہ ان کے ایک محسن کی بیوی تھی، تو یہ بھی اصل میں ایک با کردار اور با اخلاق انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتا. تو اپنے محسن کی اس نے عزت کے اوپر انہوں نے پردہ رہنے دیا اور ان کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ جمع کے سیزے میں تمام خواتین کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام لگایا کہ ذرا پوچھو بادشاہ سے، میں جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا، ورنہ کل کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کو غلط کام کیا تھا اس لیے قید رہے تھے. تو میرے نزدیک اصل اہمیت اپنے کردار کو بے داغ ثابت کرنا ہے، میں نہیں نکلوں گا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ تحقیق کرے کہ ماں مال نسبت اللہ کی قطان ایڈیا ہوں، کیا حقیقت ہے ان خواتین کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بے قید ہن علیم، اور بے شک میرا رب ان کے فریب سے پوری طرح سے واقف ہے. بادشاہ نے پھر بلایا خواتین کو، بیگمات کو، کالا ما قطب کننا، بادشاہ نے پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے، اسرا بت کننا یوسف عن نفسی، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ پر آمادہ کیا تھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. قلنا حاشا للہ، ان سب عورتوں نے ایک ساتھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بڑے پاکیزہ کردار کے حامل انسان. قالت امرأت العزیز، اب کہا عزیز مصر کی بیوی نے بھی، الان حسب الحق، جب جب حق کھل چکا تھا، واضح ہو چکا تھا، انا راودتہ عن نفسہ، ہاں میں نے اس کے جی کو آمادہ کیا تھا گناہ پر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اب اس کے بعد جو اگلی دو آیات میں بات آ رہی ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، بڑا حکیمانہ جملہ ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جملہ بھی حضرت، یہ جملہ بھی زلیخا ہی کا ہے، اس کی بات ہی آگے چل رہی ہے، اور میں بھی اسی حوالے سے ترجمہ کروں گا، مجھے ان کے دلائل زیادہ مضبوط لگے ہیں اس میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، حافظ ابن امام ابن تیمیہ کے اور حافظ ابن قیم کے، کہ یہ اگلی دو آیتوں میں جو بات بیان ہو رہی ہے یہ بھی زلیخا ہی کی بات کا تسلسل ہے. زلیخا نے مزید کہا، ذلک لیعلم، تاکہ وہ جو عزیز مصر ہے وہ یہ جان لے، انی لم اکن ہو بالغیب، کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یعنی کوئی گناہ کا عمل نہیں ہوا، میں نے دعوت دی تھی یوسف کو لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے، اور کوئی خیانت میں نے عزیز مصر کے ساتھ نہیں کی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو دغاباز ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو کبھی بھی رایاب نہیں کرتا، کبھی کامیاب نہیں کرتا. وما ابری نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتی، ان نفس لامارۃن بالسوء، بے شک نفس یہ تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ لے جانے والا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کردار کی مار پڑی ہے اس خاتون پر، اور اس خاتون نے ان کے کردار کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئی، اور بلکہ یہ ہے کہ پھر پاکیزگی کس انتہا کو پہنچی. تو اصل اثر ہوتا ہے انسان کے عمل کا، کردار کا. تبلیغ ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اہمیت انسان کے عمل کی، انسان کی سیرت کی ہے، وہ عمل خالی محض بعض و نصیحت کے نہیں ہے. ہاں دونوں چیزیں ساتھ ہو تو نورن علی نور ہے. تو یوسف علیہ السلام ہی کو کریڈٹ جاتا ہے
کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ کردار کا وہ اثر قائم کیا کہ وہ زلیخا جو کہ بالکل کسی اور ہی سوچ کی عورت تھی، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، پاکیزگی اختیار کی، اور اس کے بعد وہ اس بات پر چارہ درجے پر پہنچی ہے کہ اس نے ایسی حکیمانہ بات کہی. یوسف علیہ السلام ابھی تک بادشاہ کے دربار میں پہنچے نہیں کہ ان کا یہ قول ہو، وہ تو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس یوسف کو لے کر آؤ، ابھی تو یوسف علیہ السلام آئے نہیں. تو اصل میں زلیخا کی بات چل رہی تھی. اب درمیان میں یا تو اللہ نے یہ کہا ہوتا وقال یوسف کو، یوسف نے یہ کہا تو پھر ان کی بات ہوتی. تو تکلف کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں لانا پڑے گا کہ اچھا یوسف علیہ السلام بھی آ گئے ہیں اور اب انہوں نے بات شروع کی ہے. تو ورنہ یہ ہے کہ جو تسلسل ہے اس میں تو یہ ہے کہ آیت نمبر 51 میں زلیخا کی بات چل رہی ہے اور اس کے بعد اسی بات کی کنٹینویشن ہے، درمیان میں کچھ صیغہ بدلا نہیں کہ درمیان میں اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہو کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. تو اگر وہ اکثر مفسرین کی رائے لیں تو اس میں تکلف کر کے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوسف علیہ السلام بھی دربار میں آ چکے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد یہ بات کہی ہے، تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، زلیخا کی بات کی مسلسل چل رہی ہے. اب بادشاہ بہت متاثر ہوا یوسف علیہ السلام کے کردار سے، لہٰذا بادشاہ نے کہا وقال الملک کو تو نہیں بھی، بادشاہ نے کہا بھائی اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی ابھی تک یوسف علیہ السلام دربار میں آئے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو. تو وقال الملک کو تو نہیں بھی، بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو قید خانے سے میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، میں اسے اپنا مشیر خاص بناؤں گا، میں اسے اپنے پاس سے خاص مقام دوں گا. فلما کلمہ، اب جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور متاثر ہو گئے ان کی گفتگو سے، ان کے ساتھ گفتگو کر کے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ یوسف بے شک آج کے دن ہمارے پاس تمہارا ایک بڑا معتبر مقام ہے، یعنی ہم تمہیں ایک بڑا معتبر مقام اپنے پاس دیں گے، تم ہمارے وزیر خاص ہوگے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ مجھے ایک اپنے پاس مقام دے رہے ہیں، مرتبہ دے رہے ہیں، منصب دے رہے ہیں، تو پھر آپ مجھے وہ منصب دیجئے کہ جو اب مسئلے آگے آنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو اللہ نے آگاہ کر دیا ہے خوابوں کے ذریعے سے، تاکہ میں ان مسائل کے حل میں جو بھی میری صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا سکوں. وقال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، مجھے زراعت کا اور معدنیات کا وزیر مجھے بنا دیجئے. اتنی حفیظ العلیم، بے شک میں نگران بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، ان وسائل کی میں خوب حفاظت کروں گا اور میں جاننے والا بھی ہوں کہ کس طرح سے ان وسائل کی حفاظت کرنی ہے. وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا، منصب عطا کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ جہاں بھی چاہتے تھے اس سرزمین مصر میں جا کر ٹھکانا پکڑتے تھے، پورے اس مصر میں گویا ایک اہم منصب پر فائز تھے، تو جہاں چاہیں وزٹ کریں، جہاں چاہیں جائیں، اور وزارت بھی ان کی یوں سمجھیے کہ زمین کے خزانوں پر تھی، زراعت پر تھی اور معدنیات پر تھی. نصیب و بے رحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا، البتہ جو آخرت کا بدلہ ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اور وہ قانون یتقون، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے، اب وہ 7 سال جو خوشحالی کے تھے وہ گزر چکے، اب اس کے بعد خشک سالی کے سال آ گئے ہیں. انہیں بھی لگتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر چکا ہے خشک سالی کے سالوں کا بھی، اور اب اس کے بعد مصر کے چاروں طرف دور دراز علاقوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ مصر میں ایک بڑا وزیر با تقدیر ہے کہ جس نے غلے کو محفوظ رکھ کر اسٹور کیا ہوا ہے اور وہاں سے جا کر غلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو دور دور سے لوگ مصر میں آ رہے ہیں اور آ کر کچھ نہ کچھ رقم دے کر، زیورات دے کر، یا یہ ہے کہ کچھ گھی مکھن جو بھی دیہات میں ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس، وہ دے کر اور مصر سے آ کر وہ لے کر جاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق غلہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو فلسطین میں اطلاع ہوئی کہ مصر میں سے ہمیں غلہ مل سکتا ہے، لہذا وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان کے پاس آ کر غلہ حاصل کریں. ضابطہ یہ تھا کہ جتنی بھی فیملیز ہوں گی ہر فیملی کے لیے ایک اونٹ کے اوپر جو غلہ آ سکتا ہے وہ دے دیا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے اور آ کر بتایا کہ بھائی ہم 10 نہیں ہم 11 ہیں، بنیامین کو والد کے ساتھ نے بھیجا تھا، تو ہمیں 11 فیملیز کا راشن آپ دیجئے. فرمایا وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وہ ان کے سامنے پیش ہوئے، فعرفہم یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، بلما جہدہم بجہادہم تو جب یوسف علیہ السلام نے تیار کرا دیا ان کا ساز و سامان، ان کے 11 اونٹوں پر گلہ لدوا دیا، قال اتونی باخلکم من ابیکم تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی اب جب دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو بھی اپنے والد کے پاس سے لے کے آنا، ابھی تو میں نے تمہاری بات کا اعتماد کیا کہ تم 10 آئے ہو اور تم نے کہا کہ ہمارا 11 بھائی بھی ہے، میں نے اعتماد کر لیا، لیکن آئندہ ہی نہیں چلے گا، آئندہ بھائی کو لے کے آنا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے سچ کہا ہے، اور تم جھوٹ بول کر ایک اضافی اونٹ کا راشن لے کر اونٹ پر راشن لے کے نہیں جا رہے، اللہ کرو نا کیا تم دیکھتے نہیں ہو انی اوفل کیل کہ میں پورا پورا ماپ کو بھرتا ہوں، یعنی میں جو بھی میں نے پیمانہ رکھا ہوا ہے ہر فیملی کا اسے پورا پورا بھرتا ہوں، وہ انا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، فعلم تاتونی بھی اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہ آئے، فلا قید لکم عندی تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی راشن نہیں ہوگا، ولا تقربون اور تم میرے پاس مت آنا، کالو سنراد انہ ابا ہو تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے اس بھائی کے حوالے سے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیں گے، آمادہ کر لیں گے، وہ ان لفائلون اور بے شک ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے بات اپنے والد کو راضی کر لیں گے، وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہ ایسا کرو کہ جو پونجی ساتھ لے کر آئے کوئی زیورات ہوں گے یا کوئی گھی ہوگا یا مکھن ہوگا، ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ اونٹ سے اور اونٹنیاں تھی گھی دودھ وغیرہ سے بنا لیتے ہوں گے تو وہ لے کر آئے ہوں گے، وہ دے کر پونجی اور اس کے عوض غلہ لیتے ہوں گے، تو کہا کہ یہ جو بھی پونجی لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان کے تھیلوں میں بوروں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونا تاکہ جب یہ جائیں تو اس کو پہچانے، اذن قلبوا الی اہلہم جب یہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ پھر یہ واپس آئے بڑے خوش ہوں کہ بڑے اچھا میں راشن ملا ہے، یہ ہم نے جو پونجی دی تھی وہ بھی ہمیں لوٹا دی ہے اور اس کے بعد ہمیں راشن بھی مل گیا ہے، تو یہ تو بہت ہی عمدہ ہمارے لیے معاملہ ہو گیا، فلما رجعوا الى ابیہ اور پھر جب وہ لوٹے اپنے والد صاحب کے پاس، قالوا یا ابانا تو جاتے ہی اپنے والد کے سامنے مسئلہ رکھا، منع منا الکیل کہ ہم سے راشن کی فراہمی ہمیں روک دی گئی ہے، فارسل مانا خانا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجیے نفتر تاکہ ہم راشن لے کر آئیں، وہ انا لہو لحافظون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قال هل آمنکم علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کیا تم پر اس کے بارے میں اسی طرح سے اعتماد کروں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل سوائے اس کے جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے حوالے سے تم پر اعتماد کیا تھا، فاللہ خیر حافظا اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ولما فتحوا متاعهم اب جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی ان کو لوٹا دی گئی ہے، قالوا یا ابانا انہوں نے کہا ہمارے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، ہاتھ ہی بضاعتنا ردت الینا یہ دیکھیے یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے راشن لائیں گے، ونحفظ اخانا اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ہم ایک اضافی بھرتی راشن کی لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر اور یہ تو بھرتی ہے تو راشن بہت ہی آسان ہے، یہ پونجی بھی واپس مل گئی اور راشن بھی مل گیا، قال لن ارسلہ معکم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ جب تک کہ تم یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے عہد نہ پیش کرو، لتأتننی بھی کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم سوائے سے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم سبھی کسی نرکے میں آ جاؤ، تم سبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ وہ الگ بات ہے، فلما اتوہ موثقہ تو جب انہوں نے اپنا وہ عہد پیش کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ وقال یا بنی، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحدہ، دیکھنا ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ ایک دروازے داخل ہو گئے تو اتنے گیارہ بھائیوں کو، اتنے بڑے جتے کو دیکھے گا تو شاید کوئی کسی کو گمان ہو کہ نہ جانے کس نیت سے آئے ہیں، حسد بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم جدا جدا راستوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی انکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے سے بچا نہیں کرتا، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کو، علیہ توکل، تو میں تو خود بھی اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یعنی ایک میں نے تمہیں تدبیر بتائی ہے حفاظت کی، لیکن اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور پھر جب وہ شہر میں داخل ہوئے اسی طریقے پر، اسی وہیں سے جیسے کہ جہاں سے کہ ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور ان کا والد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے سے، اللہ ہی کے کسی حکم سے، یا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کسی آزمائش سے بچا نہیں سکتا تھا، اللہ حاجتن، مگر ایک احتیاط تھی، فی نفس یعقوب، کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں آئی قضا، اور انہوں نے اس کو پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اب جب وہ گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، آوَى إِلَيْهِ أَبَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس لا کر بٹھایا، اپنے پاس اسے جگہ دی، قال انی انا اخوک، اور خاموشی کے ساتھ چپکے سے کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بس جو بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں، حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ بڑے بھائی، ان کی وجہ سے تم غمگین نہ ہو۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو تیار کرا دیا، اللہ نے ان کو وحی کی کہ ایسا کرو کہ جس پیمانے سے راشن بھر بھر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جس پیالے سے، اس پیالے کو اپنے بھائی کے بورے میں ڈال دو۔ جعلت سقایت فی رحل اخی، انہوں نے ایک پیالہ وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں ڈال دیا، ثم اذن مؤذن، اب یوسف علیہ السلام کو اتنی وحی ہوئی تھی آپ یہ کام کر کے علیحدہ ہو گئے، اب جو خادم تھے جو کہ اس پیالے سے بھر بھر کے راشن دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا پیالہ غائب ہے، تو ثم اذن مؤذن، تو پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک یقیناً تم چور ہو، قالوا واقبلوا علیہ، انہوں نے کہا اور واپس ان کی طرف وہ آئے، ماذا تفقدون، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، قالوا نفقد صباع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ رہے ہیں، ولی من جاء به حمل بعیر، اور جو کہ وہ پیالہ لے آیا اس کو ایک اضافی بھرتی ملے گی، اضافی راشن ملے گا، یعنی بادشاہ ہماری پکڑ کرے گا، اس کا بڑا قیمتی پیالہ ہے اور وہ پیالہ غائب ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم مشکل میں آ گئے ہیں، تو اگر کوئی پیالہ لے آئے گا خود سے تو ہم اسے ایک اضافی راشن جو ہے وہ دیں گے۔ وہ انا بہی ضعیم، اور اس پکارنے والے نے کہا کہ میں اس کے اوپر ضامن ہوں، میں اس کے اوپر جو ہے وہ ضعیم ہوں، ضامن ہوں کہ میں یہ کام ہوگا ضرور، تمہیں ضرور وہ اضافی راشن ملے گا، اعتماد کرو۔ تالو تنہا، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں کوئی فساد مچانے، کوئی غلط کام کرنے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں۔ سالو، تو خادموں نے پوچھا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس چور کی پھر کیا سزا ہوگی، اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر تم لوگ جھوٹے ہو۔ سالو جزاؤہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہوگا، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے تھیلے میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، تو خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ ہم تو چور کو غلام بنا لیا کرتے ہیں، تو وہ چوری اس کی جزا ہوگا، یعنی چوری چور خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، تم چور کو پکڑ کر غلام بنا لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم قبل ضیاع عقلی، تو پھر اس نے ان کے سامان کو اس نے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ ثم استخرجها من ضیاع عقلی، اور پھر اس نے اس پیالے کو نکالا اپنے بھائی کے سامان سے، گویا بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا، اور اب اس کے بعد ان کی بات کے مطابق جو بھائیوں نے کہی تھی، گویا اب بھائی کو غلام بنانا یہ ممکن ہو گیا۔ کذالک کتنا نے یوسف، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے یہ تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم پیالہ رکھ دو اپنے بھائی کے سامان میں، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں یوسف علیہ السلام کا کوئی حصہ نہیں، یہ تو پھر قدرتی طور پر فطری طور پر یہ بات جو ہے وہ معاملے تک آ کر پہنچ گئی۔ اللہ فرمانے کہ اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ماں کانا لے یا خدا افاہ کی دین بلے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق زبردستی کسی شخص کو روک سکے۔ ویسے تو اگر کوئی رضاکاران طور پر رہنا چاہے تو اس کا پورا اختیار تھا یوسف علیہ السلام کو، آگے چل کر تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بلا لیا، لیکن زبردستی کسی کو روکنا بادشاہ کے قانون کے تحت جائز نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ماں کان لیا خدا افاہو، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو وہ پکڑ سکتے، گرفتار کر سکتے، روک سکتے، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ یہاں دین اپنے ذرا وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں جب لفظ آیا تھا تو اپنے بنیادی لغوی معنی میں استعمال ہوا تھا۔ دین کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بدلہ، جزا و سزا، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لیکن قرآن مجید میں پھر یہ لفظ دین وسیع معنی میں استعمال ہوتا چلا گیا، بدلہ اصل میں طے ہوتا ہے کسی بھی قانون کے تحت، تو دین قانون کے معنی میں بھی، دین الملک بادشاہ کا قانون، قانون بنتا ہے نظام کے تحت، اگر بادشاہ کسی ملک میں با اختیار ہے وہ قانون بنائے گا، عوام با اختیار ہیں تو ان کے نمائندے قانون بنائیں گے، وہ دین جبور ہوگا۔ اسی طرح سے کہیں اگر شریعت نافذ ہے ہم کہیں کہ وہاں دین اللہ ہے، یہاں اللہ کا نظام ہے، یہاں پہ اللہ کا بنا ہوا قانون چلتا ہے، تو دین کے معنی بدلہ بھی، اس سے اوپر قانون بھی، اس سے اوپر نظام بھی۔ تو یہ دین قرآن مجید میں اس طرح سے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر دین اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہی قانون مانا جائے گا جس کی اطاعت ہو۔ اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر وہ قانون پاس بھی کر دیں تو وہ قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے نفاذ کی اتھارٹی نہیں۔ تو وہی جو ہے وہ دین، یعنی وہی قانون مانا جائے گا جس کی کہ باقاعدہ اطاعت بھی کی جائے، جسے انفورس بھی کیا جائے۔ تو دین اطاعت کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہاں قانون کے معنی میں ہے۔ خدا افاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے اس قانون میں روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے، بلا شبہ لوگوں کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، لیکن ان سب علم والوں کے اوپر بڑا علم والا اللہ تبارک بتالا ہے۔ کالو، بھائیوں نے کہا، این یسرب، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ اللہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، ابھی تک ان کا حسد یوسف علیہ السلام کے حوالے سے باقی ہے۔ اور کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اس کے بھائی نے بھی ہمارے والد کی توجہ چوری کی تھی، ہمارے بھائی کی محبت چوری کی تھی۔ ویسے تو کچھ اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر بچپن میں ایک اور الزام انہوں نے لگایا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو توجیہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی اپنے والد کی محبت چوری کر رکھی تھی، اب اس نے بھی چوری کی ہے۔ فَأَصَرَّ رَحَ يُوسُفُ بِنَفْسِهِ، یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے حقیقت کچھ پایا اپنے جی میں، وہ ہماری طرح کا ہوتا تو فوراً ڈانٹتا اور کہتا کہ تم نے اتنی بڑی زیادتی کی، ابھی بھی تم بہتان لگا رہے ہو، لیکن یوسف علیہ السلام میں بہت ضبط تھا، واقعتاً ایک اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے یوسف علیہ السلام۔ فاستر رہا یوسف کی نفسی، یوسف علیہ السلام نے اصل حقیقت کو اپنے جی میں چھپایا،
فلم یبدها لهم، اور ان کے اصل بات کو ظاہر نہیں کیا، البتہ دل میں کہا، قال انتم شر مکانا، دل میں کہا کہ تم ہو درجے کے اعتبار سے بدترین، اتنا ظلم کرنے کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ ابھی بھی تم اس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہو، واللہ عالم بما یصفون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جھوٹ گڑ رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا کیا کہ عزیز، یعنی اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں، رفتہ رفتہ ان کی صلاحیت جب دیکھی بادشاہ نے تو ان کو عزیز کے منصب پر فائز کر دیا۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہا کیا کہ عزیز، انا له ابن شیخا کبیرا، یہ جو بنیامین ہے اس کے والد ہے وہ بڑے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، فخذ احدنا مکانا، تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو پاتے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑے اس کے سوا کسی اور کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا وہ سامان پایا ہے، انا اذ اللہ ظالمون، اس صورت میں تو ہم ہو جائیں گے عدل نہ کرنے والوں میں سے، کہ سامان کسی اور کے پاس سے نکلا اور ہم کسی اور کو پکڑ لیں۔ فلما استیأسوا منه، اب جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں مانیں گے، خلصوا نجیا، تو انہوں نے پھر علیحدہ ہوئے اور علیحدگی کے اندر مشورہ کیا۔ قال کبیرہم، اب کہا ان کے بڑے نے، وہ یہودہ جنہوں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، اندھے کنویں میں ڈال دینا، تو قال کبیرہم، اب ان کے بڑے نے یہ کہا، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تم سے تمہارے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عہد لے چکے ہیں، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے کیا زیادتی کی ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، تو میں تو اب اس زمین سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد خود ہی مجھے اجازت دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرا فیصلہ کر دے، وہی مجھے موت دے دے، اب میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں، میں جا کر اپنے والد کو بوڑھے باپ کو فیس نہیں کر سکتا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ خیر الحاکمین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، فقولوا، اور جا کر والد سے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب پھر منظر بدل گیا، اب وہ اپنے والد کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ بات جو بڑے بھائی نے ان کو بتائی تھی انہوں نے کہہ دی، اور زہر میں بجھا ہوا جملہ یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ ان ابنا کا سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو کہا یہ بھی ابھی بھی ان کے اندر وہ بغض ختم نہیں ہو رہا، وہ دشمنی ختم نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اس کے گواہ نہیں ہوں، ہمارے سامنے چوری نہیں کی تھی، مگر یہ کہ جو ہم جانتے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وما کنا للغیب حافظین، اور نہ ہی ہم غیب کی باتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، واسأل القرية التي كنا فيها، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، یعنی بستی والوں سے، کہ جس بستی میں ہم لوگ تھے، والعیر التي اقبلنا فيها، اور ان قافلے والوں سے کہ جن کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارے جی نے ایک بات ہے جو تمہیں گھڑ کے دکھا دی ہے، فصبر جمیل، اصب میں تو خوبصورت صبر کروں گا، میں اللہ کی ہر آزمائش کے اوپر صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں، اصلاح یعنی بہم جمیا، ممکن ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے تینوں کو میرے پاس لے آئے۔ اب تین بیٹے باپ سے دور ہیں، حضرت یوسف بھی علیہ السلام، بنیامین بھی، اور یہودہ بھی واپس نہیں آئے، اور یہاں پر تین کا ذکر ہے، دو کا ذکر نہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے تینوں کو میرے پاس ایک پاس لے آئے، انہو ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، بتولا عنہ، اور اس کے بعد سے رخ پھیرا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا کہ ہائے افسوس ہے یوسف پر، وبیضت عیناہ من الحزن،
اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکی تھی، ان کی بنائی آنکھوں کی جا چکی تھی، فہوہ قدیم، اور وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ یہ اصل میں بہت بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے والدین کے لیے کہ جن کے بچے اغوا ہو جائے، اگر بچہ سامنے مر جائے تو پھر بھی رستہ رستہ کچھ صبر آ جاتا ہے، یہ بھی ویسے تو بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اگر بچہ اغوا ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ بچہ زندہ ہے کہ نہیں تو پھر بہت بڑا کرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس خواب میں تو اللہ نے بشارت دی تھی کہ اللہ بڑا اونچا منصب اور مقام دے گا، لیکن اب بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کدھر ہے، یہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ تو فرمایا کہ وب عزت عی نہ ہو من الحزن، ہم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، فہوبت عظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تفتو تذکرو یوسفا، اے ابا جان آپ تو برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ بالکل ہی کھل جائیں، او تکون من الحالکین، اور یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی اپنے آپ کو مار دیں گے یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے، یاد کرتے کرتے۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تو شکوہ کرتا ہوں اپنے دکھ کا اور اپنے غم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اتنا مجھے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے کہاں یہ مجھے پتا نہیں، اس کی وجہ سے میں اندر ہی اندر غم سے گزرا ہوں۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف وابی، اور جا کے تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کہ کافر ہیں۔ اسی آیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بڑا پیارا شعر ہے حسرت کا، کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے، اور اقبال کہتا ہے نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید برد مومن ہے خدا کے راستانوں میں۔ اور ایک بڑے پیارے اشعار ہیں مولانا جوہر کے رحمت اللہ علیہ، پہلی مرتبہ جب تحریک خلافت کے دوران قید ہوئے تھے تو ان کی ایک بیٹی ٹی بی کے مرض کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی، جیل میں تھے اور بچی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، دوسری بار گئے تو دوسری بچی آمنہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئی، وہ ایک غزل کہی ہے جیل سے، اس غزل کے اشعار کیا ہے، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، اس سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں۔ اب جو شعر آ رہا ہے اس آیت کے حوالے سے وہ کیا ہے، امتحان سخت سہی ہر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں، امتحان سخت سہی ہر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں، اور تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مایوسی سے محفوظ رکھے، اس وقت حالات واقعتاً بڑے مایوس کن ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، غلط پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے، دین کے صحیح تصور کو برقرار رکھنا ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی فکر کی حفاظت کرنی ہے، نصاب سے بھی اسلام کے صحیح تصور کو کھرچا جا رہا ہے، ہر طرف سے اسلام کے بارے میں غلط تصورات دیے جا رہے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس دین اسلام کے سپاہی بن جائیں، اور ہم قرآن مجید کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں دین کے صحیح تصور کو برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ فرمایا میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہو لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچے حاضر ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہا کہ اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑا دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، کئی دکھ ہیں جو اب جنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. وجینا بے بزا اتم مسٹا, اور اس مرتبہ ہم جو اونجی لائے ہیں راشن لینے کے لیے وہ بھی بڑی ناقص ہے, ہمارے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیا آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے ہم اناج لے کر جائیں اپنے گھر والوں کے لیے. فاوصلنا الخیل, تو ہمیں آپ پورا پورا راشن دے دیجئے. وتصدق علینا, اور کچھ صدقہ کر دیجئے, ہمارے پاس اب پونجی کم ہے, جو پونجی یہ تو لے لیں اور کچھ ہمیں راشن دے, باقی صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اجر دے گا, جزا دے گا. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے اب نہیں رہا گیا, اب دیکھا کہ یہ اس قدر پریشان حال آئے ہیں, ان کے پاس اب فرمایا بھی ختم ہو چکا ہے اور کتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, تو اپنے بھائیوں کے اس دکھ کو دیکھ کر اب یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. قال هل علمتم, یوسف علیہ السلام نے پوچھا, کیا تم جانتے ہو, ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ علیہ السلام اور اس کے بھائی ابن یامین کے ساتھ جبکہ تم لوگ جاہل تھے. دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے, یہ نہیں کہا کہ جاہلو اے ظالمو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار دیکھیے, اس قدر علم و حکمت کے موتی ان کے کردار کے ہمارے سامنے اس صورت میں آ رہے ہیں کہ بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا, تاکہ جب تم لوگ اس سے پہلے جاہل تھے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ علیہ السلام. کالو آئنہ کلام سے یوسف, اب وہ پہچان گئے, انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف, آخر ہاں میں یوسف ہوں, بہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, انہ من یتقی و یصبر, اور بے شک جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے, وہ یصبر, اور صبر کرتا ہے, جھیلتا ہے, برداشت کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالو, بھائیوں نے اعتراف کیا, تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ کی قسم اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی, آپ کو ہم پر پسند کر لیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقینا ہم خطا کار تھے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, لا قال لا تصریب علیکم اليوم, فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا, آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, سارے بت گرا دیے, دو رکعت نفل آپ نے خانہ کعبہ میں ادا کیے, جب واپس آئے تو سارے آپ کے بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے موجود تھے, تو آپ نے بھی ان کو بالکل یہی الفاظ کہے تھے کہ جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے کہے. انہوں نے آپ نے کہا کہ میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جاؤ تم آزاد ہو. تو آپ نے سب کو معاف کر دیا. فرمایا قال لا تصریب علیکم اليوم, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں, یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا, میرا یہ کرتا لے جاؤ, فالقوه على وجه ابي, اور اس کو جا کے میرے والد کے چہرے پر ڈالو, یا تبصیرا, وہ آ جائیں گے دیکھتے ہوئے. ان کی بنائی اس کرتے میں, اس کرتے کی خوشبو سے ان کی بنائی, وہ پھر سے لوٹ آئے گی اور میرے پاس آئیں گے دیکھتے ہوئے, بالکل بینا. واتونی باہلکم اجمعین, اور ایسا کرو جا کے اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ. ولما فصلت العير, اب جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا, قال ابوهم, تو ان کے والد نے کہا, انی لا اجد ریح یوسف, بے شک میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ ہے, پہلے قریب کنویں میں تھے اس کو خوشبو نہیں آئی, اور اب اتنی دور مصر میں ہے تو خوشبو پہنچ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, جب چاہے اپنے نبی کو کوئی غیب کا علم دے دے, جب چاہے اس غیب کے علم سے جو ہے وہ آگاہ نہ کرے. تو فرمایا یوسف, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے, اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں, انی لا اجد ریح یوسف, بے شک میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون, اگر جیسے تم یہ کہو کہ یہ بوڑھا بڑھاپے میں بہک گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں تو محسوس کر رہا ہوں. قالوا تاللہ, اور جو لوگ گھر میں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک پرانی بھول میں ہیں، اب پتہ نہیں یوسف کہا ہوگا اور کیا اس کو ہو گیا ہوگا، اتنا اچھا ہو گیا ہے، آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی بھول میں ہیں. فلما ان جاء البشیر، تو پھر جب وہ بشارت دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فتد بصیرا، تو وہ لوٹ گئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی بنائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا، بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگی اللہ سے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بخشش مانگتا ہوں، کہا نہیں، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، اور توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہو جب تک وہ نہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرتا. تو تم نے زیادتی کیا یوسف کے ساتھ، میں پہلے یوسف کے پاس جاؤں گا علیہ السلام، اگر یوسف نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. تو قال یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف عنقریب استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سب حاضر ہوئے، یعنی اپنے پورے خاندان کو لے کر، اور کوئی 70 کے قریب افراد سے جب یہ آئے ہیں، کل جو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام ان کی زوجہ اور 11 بیٹے اور ان کی فیملیز، یوسف علیہ السلام تو یہیں پر تھے، تو کل 70 افراد سے جو قافلہ آ کر داخل ہوا ہے مصر میں. تو یہ جواب مل گیا یہودیوں کو کہ یہ بنی اسرائیل نے کیسے نقل مکانی کی تھی فلسطین سے مصر میں. فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، آبا الیہ ابوہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا، پوری طرح سے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، تخت پر اٹھا لیا. وخروا له سجدا، اور پھر وہ سب کے سب گر گئے سجدے میں. اب ممکن ہے کہ سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہو، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہو، اور یا یہ ہے کہ قرآن پاک میں سجدے کا لفظ جھکنے کے لیے بھی آیا ہے. ہم پڑھا ہے دو مرتبہ کہ ادخلوا الباب سجدا، کہ تم شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھکتے ہوئے، تو شاید جو ہے وہ کچھ ادبن تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوں. بہرحال یہ ہے کہ ان سب کے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وقالا، اب یوسف علیہ السلام نے کہا یا بتے، اے میرے بجان، ہذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا بچپن میں، کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی. تو ابا جان، یہ ہے وہ خواب، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا. قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بھی، اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، بڑا کرم کیا. اذ اخرجنی من السجن، جبکہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. پھر دیکھیے کس قدر پیاری بات ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے نکالا کنویں سے، اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائی شرمندہ ہوتے. تو شریف النفس انسان کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتا. ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کردار کی بستی میں ہیں، جبکہ اس قدر ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن ظالموں کو بھی انہوں نے شرمندہ نہیں کیا. تو یہاں ذکر نہیں کیا کنویں کا، کنویں کا ذکر کرتے تو بھائیوں نے چونکہ کنویں میں ڈالا تھا وہ شرمندہ ہوتے. تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، اس اخرجنی من السجن، جبکہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. وجاء بكم من البدر، اور پھر وہ تم سب کو لے آیا اس دیہات سے، فلسطین کے اس علاقے کے نام سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک پھوٹ ڈال دی. اب پھر الزام بھائیوں کو نہیں دیا، اب الزام دیا شیطان کو. تو یہ ہے اعلیٰ سیرت و کردار. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیرت و کردار کی یہ پاکیزگی عطا فرمائے. ہے بہت مشکل, بہت ہائٹ ہے یہ کردار کی, بہت اعلیٰ کردار ہے. ان ربی لطیف الما یشاہ, بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہی باریک دین ہے, وہ بڑی باریک بینی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انہ ہو علیم الحکیم, بے شک وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. بھائیوں نے تو حسد نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, رب قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی, باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا اور معاملہ فہمی کا علم دیا. فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ساتھی ہے, کچھ پناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما, مجھے موت دیجیے حالت فرما برداری میں. والحکمی بالصالحین, اور موت کے بعد مجھے شامل کر دیجیے نیکوکاروں کے ساتھ صالحین کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب, یہاں وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مکمل ہوا. فرمایا ذالک من انباء الغیب, اے نبی یہ ہے غیب کی خبریں. نوحی ہے الیک, جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم, جبکہ انہوں نے اپنے ایک معاملے پر اجماع کر لیا تھا, متفق ہو گئے تھے. وہم یمکرون, اور جبکہ وہ ایک سازش کر رہے تھے, یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک چال چل رہے تھے. وما اکثر النار, اور لوگوں میں سے اکثر. ولو حرصت بمؤمنین, اگر کیا آپ کتنے خواہش رکھیں ایمان لانے والے نہیں. آپ نے ان کے سوال کا جواب دے دیا اور اتنا حکیمانہ قصہ آپ نے ان کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ کا خیال ہے کیا یہودی سوال کا جواب ملنے کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ نہیں, انہوں نے یہ سوال کوئی سمجھنے کی نیت سے نہیں پوچھا تھا, آپ کا امتحان لینے کی نیت سے پوچھا تھا. لہٰذا فرمایا وما اکثر الناس ولا ورثۃ المؤمنین, اے نبی لوگوں میں سے اکثر, آپ کتنی خواہش رکھیں وہ پھر بھی ماننے والے نہیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے اس پورے تبلیغ کے معاملے پر, اس پوری دعوت پر, ان سے کسی آپ اجر کے سوال ہی نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وقائم من آیت فی السماوات والارض, یہ تو اللہ کی ایک نشانی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ فرمایا وقائم من آیت, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں. فی السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں. یمرون علیہا, کہ وہ ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں, ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہم عنہا معرضون, مگر وہ ان سے اعراض کرتے ہیں, یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے, حق کا اعتراف نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ, یہ بڑی ہلا دینے والی آیت ہے, اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. الا وهم مشرکون, مگر یہ کے ساتھ وہ شرک بھی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی شرک کا ارتکاب کرتی ہے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ یہ شرک بہت خطرناک جرم ہے جس کی اللہ کی معافی نہیں, تو ہمیں اس کی ساری تفصیلات سے آگاہ ہونا چاہیے. تو حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر جو ڈاکٹر صاحب کے خطابات ہیں وہ ضرور سماعت فرمائیے. جب تک وہ خطابات آدمی نہیں سنے ہوتے, آدمی دوسروں کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے. وہ خطابات سننے کے بعد اپنے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نہ جانے کن کن اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ اور کو ترجیح دیتے ہیں. کسی نے روپے پیسے کو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت کی نہیں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا, وہ عبداللہ نہیں ہے, وہ عبد الدینار ہے. وہ پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات سے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. ارائی کا من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, جو جی میں آیا وہ کر رہے ہیں. تو ہر نافرمانی, نفس کی خواہشات کی ہر تسکین, وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. ہم نے اپنے نفس کو وہاں کھڑا کر دیا جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام دینا چاہیے. تو فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ ساتھ وہ شرک کرنے والے بھی ہیں. افامنوا ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ، اور کیا وہ امن میں ہے، بے فکر ہے اس بات سے کہ ان کے اوپر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی آفت، او تاتیہم الساعۃ بغتہ، یا ان پر آ جائے قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، اے نبی ان سے کہیے میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی عصبیت کی طرف نہیں، میں لوگوں سے کہوں کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو. یہ باقی ساری باتیں فروئی نوعیت کی ہیں کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور تراوی 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، اور آمین زور سے کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے. یہ ساری باتیں سطح نوعیت کی ہیں، ان کے دین کے اہم معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اصل اہمیت یہ ہے کہ تم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا کہنا مانو، حرام چھوڑو، فرائض کا التزام کرو. میرا رستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں اللہ کی طرف. الا بصیرت انا، اور میں اس حوالے سے پوری طرح شعور پر ہوں کہ اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہو سکتا. نو انسانی کی سب سے بڑی صلاح اسی میں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف، اللہ سے ان کا تعلق جوڑ دیا جائے. اگر کوئی شخص فلاح کا کام کر رہا ہے اور وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی شخص کے تن پر کپڑا ڈال رہا ہے، کسی قیدی کو آزاد کرا رہا ہے، وہ خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ خدمت خلق کا کام جزوی ہے. پیٹ کی آگ تم نے بجھا دی، ممکن ہے وہ بندہ پورے کا پورا جہنم کی آگ میں جلے. تم نے تن پہ کپڑا ڈال دیا، ممکن ہے وہ پورا تن کل جہنم کی آگ میں جل رہا. تم نے اسے جیل سے آزاد کرا دیا، ممکن ہے وہ جہنم کے جیل خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اعلیٰ خیر کا کام یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کو غفلت سے نکالو، اللہ سے ان کا تعلق جوڑو. آج ہی قبیلی کہہ دیجئے میرا رستہ تو یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. الا بصیرت انا، اور میں اس حوالے سے پوری طرح بصیرت پر ہوں، میں پوری طرح سے شعور کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں کہ نو انسانی کس سے بڑی بلا کا کام ہے نہیں، اور خود انسان کے لیے بھی اس سے بڑا خیر کا کام ہے. اس لیے کہ جتنے لوگ غفلت سے نکل کر اللہ کے رستے کی طرف آئیں گے، ان سب کا اجر بھی دعوت دینے والے کو ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی مانے، انسان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر وہ دعوت اللہ کا کام کرے. اس نے بہت سارے اعمال نہیں کیے ہوں گے اور اس کے کھاتے میں قیامت کے دن موجود ہوں گے. اللہ کہے گا تم نے فلاں فلاں لوگوں کو نیکی کے رستے پر لگایا تھا، جتنی نیکیاں کی ہیں انہوں نے، ان کو بھی اجر ملا ہے، اور اتنا اجر تمہارے کھاتے میں بھی ڈالا گیا ہے. تو اس سے بہتر نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے اور کوئی خیر کا کام نہیں. تو فرمایا ھذہ ہی سبیلی، میرا رستہ تو یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں. الا بصیرت انا، میں اس حوالے سے پوری طرح شعور پر ہوں. ومن اتبعنی، اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ بھی یہی کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے گا، ان کو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی غلامی کی دعوت دے گا. وسبحان اللہ، اور پاک تو صرف اللہ ہے. یہ نہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو میں یہ دعوت کر رہا ہوں کہ میں خود کوئی شہ دیگر ہوں، نہیں، میں خود بھی کمزور ہوں، عاجز ہوں. آپ تو صرف اللہ ہے. وما انا من المشرکین، اور میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی. اللہ نے نبوت صرف مردوں کو دی، یہ اعزاز اللہ نے مردوں کو دیا. ہاں عورتیں نبیوں کی مائیں تو ہیں، یہ اعزاز ان کو ملا ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی صرف مرد رہے. وما ارسلنا من قبلک، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، الا رجالا، مگر مردوں کو یعنی انسانوں کو، نوحی الیہم من اہل القرآن، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے بستی والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، پھر دیکھیں، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. افلا تعقلون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم سوچتے نہیں ہو. اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے بڑی نازک آیت ہے, اگر اس میں ترجمے کے اعتبار سے خیال نہ رکھا جائے کہ لہٰذا یہاں پر کچھ الفاظ محسوس ماننے پڑیں گے, اگر وہ الفاظ ذہن میں ہوں گے تو ترجمہ آسانی سے ہوگا, ورنہ پھر یہ ہے کہ بڑی نزاکت پیدا ہو جاتی ہے اس آیت میں. فرمایا حتی اذ استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے, اور یہاں بریکٹ میں الفاظ محسوس مانے گئے ہیں من الناس یعنی لوگوں سے. رسول اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہم نے رسول کے الفاظ پڑھ لیے, نبی کے الفاظ پڑھ لیے سورت میں کہ لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو مایوسی انسانوں کی طرف سے تو ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے رسولوں کو کوئی مایوسی نہیں ہو سکتی. تو فرمایا حتی اذ استیأس الرسل, بریکٹ میں آپ کو الفاظ محذوف ماننے پڑیں گے من الناس, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, ہم نے دعوت کا کلا کر دیا لیکن یہ اس سے مسنی ہو رہے. وہ ظنوا, اور الناس اس کا قائل ہے جو ہم نے محذوف مانا ہے, اور لوگوں نے یہ گمان کیا انہم قد کذبوا, کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. وہ جو ہمیں رسولوں نے ڈرایا تھا کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, یہ خام خائی دھونس کی دھمکی تھی, کوئی عذاب عذاب نہیں آئے گا, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اگر آپ اس طرح سے اس آیت کو نہیں پڑھیں گے تو اس آیت کا مفہوم کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہوگا, یہاں تک جب رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک ایسا مفہوم ہوگا جو رسولوں کے ساتھ سوئے زن ہوگا. تو بڑی قرآن مجید کی یہ نازک ترین آیات میں سے ایک آیت ہے, جب رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے اور لوگوں نے یہ گمان کیا انہم قد کذبوا, کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. جاءہم نصرنا, تو پھر ہماری مدد آن پہنچی رسولوں تک. فنجی من نشاء, پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين, اور ہماری پکڑ پھر پھیری نہ جا سکی, لوٹائی نہ جا سکی مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, یقیناً اس پورے احوال سنانے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے, سبق آموزی ہے. مکے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر جا کے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا, اسی طرح سے یہ مکے والے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. وہ کنویں میں جا کے کچھ عرصے رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 دن تک غار ثور میں پناہ لینی پڑے گی, لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام دے گا, جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جیسے بھائی ندامت کے ساتھ یوسف کے سامنے کھڑے تھے علیہ السلام, ایسے ہی مکے والے کھڑے ہوں گے جس کے سامنے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جیسے یوسف نے کہا تھا لا تسریب علیکم الیوم, ایسے ہی کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسریب علیکم الیوم. تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, یقیناً اس طرح کے احوال سنانے میں ایک عبرت ہے, سبق آموزی ہے عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیث یفترا, یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے. ولکن تصدیق الذی بین یدی, یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں. ان کتابوں نے آپ کو پیشن گوئی کی تھی کہ آخری کتاب قرآن پاک آئے گا, تو یہ کتاب تصدیق بن گئی ان کی پیشن گوئیوں کی, یا یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کتابیں تھیں. وہ تفصیل کل شے, اور اس میں ہر چیز کو جدا جدا کر کے بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کی شکل میں قرآن نازل کیا ہے, ورنہ پورا قرآن ایک بھی ہو سکتا تھا. اللہ نے جدا کیا پہلے آیتوں کی صورت میں اور پھر صورتوں کی صورت میں, تاکہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل ہو سکے. ایک آیت سمجھ لی, 2 آیتیں سمجھ لی, 1 صورت سمجھ لی. تو فرمایا کہ اس میں اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے جدا جدا کر کے. بہدن, اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے. ورحمت لقومی یؤمنون, اور یہ قرآن مجید رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم. سورۃ الرعد. سورۃ الرعد اس سورت کے تین حصے ہیں، کل 43 آیات ہیں. پہلی 16 آیات میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر عنایات، ان کا بیان ہے. اس کے بعد دوسرے حصے میں 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 26 تک. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے لیے تماثیل بیان کی ہیں، اور حق اور باطل کی کشمکش، اہل حق کی صفات اہل باطل کی صفات، یہ بیان فرمائی. تیسرا حصہ ہے پھر 17 آیات پر مشتمل، آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 43 تک. اس حصے میں ایمان بالرسالت کا مضمون غالب ہے. تو پہلی 16 آیتیں ایمان باللہ، اس کے بعد 10 آیتیں حق و باطل کی کشمکش، اور اس کے بعد آخری 17 آیات ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان برسالت کے حوالے سے بعض اہم مضامین ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. قرآن مجید میں دو سورتیں ہیں صرف کہ جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں. ایک ہے سورۃ الاعراف، وہاں پر الفاظ ہیں الف لام میم صاد، اور یہ ہے سورۃ الرعد الف لام میم را. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان حروف کے اصل معنی کیا ہے. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا وہی سرتسر حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لا رہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بنایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسے کہ تم اس کو دیکھتے ہو. یہ بڑی عظیم چھت ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ ہم نے اس آسمان کو بنا دیا ہے مضبوط چھت، لیکن اس چھت کے ستون ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے یہ چھت کھڑی کی ہوئی ہے. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ستون ہیں لیکن وہ غیر مرئی ہیں، وہ ستون نظر نہیں آتے لیکن ستون ہیں جن پر یہ آسمان کھڑا ہے. لیکن ایسے ستون ہیں جیسے بعض قوتیں ہوتی ہیں جو کہ ان قوتوں کی وجہ سے دو اجسام آپس میں خاص فاصلے پر ہوتے ہیں، ہر جسم دوسرے جسم کو ریپل کر رہا ہوتا ہے، اس کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاص جگہ پر ہوتے ہیں، تو وہ قوت ہی اصل میں ان کا ستون ہے جو نظر نہیں آ رہے. تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایسے ستون ہیں جو نظر نہیں آ رہے، اور یا پھر اللہ نے آسمانوں کو بنایا چھت بغیر ستون کے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ آسمان ایک چھت کی حیثیت سے قائم ہے، کھڑا ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ متمکن ہوا تخت حکومت پر، یعنی اس کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ خود کنٹرول کر رہا ہے، پورا نظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا یعنی تمہارے قابو میں کر دیا سورج کو اور چاند کو. تم سورج کی حرکت اللہ نے ایک ایسی معین کر دی ہے کہ تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو. اسی طرح سے چاند کی حرکت ایک خاص ڈگر پر ہے، ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام الاوقات مقرر کر رکھا ہے. تو تم اس چاند سے بھی خدمت دے سکتے ہو، اس سے اپنے مہینوں کا حساب لگاتے ہو، پھر سالوں کا حساب لگاتے ہو. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گویا کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. کلو یجری لاجل مسمى، اور یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے. اور یہ چیز اب ثابت ہوئی، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت یہ چیز لوگوں کے علم میں نہیں تھی، اب ثابت ہے کہ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت میں رکھا ہوا ہے. پہلے خیال یہ تھا کہ زمین ساکت ہے، سورج حرکت کرتا ہے، پھر معلوم ہوا کہ نہیں، سورج ساکت ہے، زمین حرکت کر رہی ہے. اور ابھی معلوم ہوا کہ نہیں سورج بھی حرکت کر رہا ہے، زمین بھی حرکت کر رہی ہے، چاند بھی حرکت کر رہا ہے، سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کلو یجریل اجل مسمى، سب کے سب چل رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں، لیکن ایک معینہ مدت تک کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے نظام کو تلپٹ کر دے گا، اس پورے نظام پر قیامت آئے گی۔ یدبر الامر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، اور آیات کو کھول کھول کے واضح کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ رب کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ تم ان نعمتوں کو استعمال کر کے جو مرضی کرو، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں امتحان کے لیے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت سے فائدہ اٹھایا، اس کے بعد فائدہ اٹھانے کے بعد تم کرتے کیا رہے؟ اللہ نے سورج کو تمہاری فصلیں پکانے کے لیے بھیجا، تم نے وہ فصلیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب اس کے بعد اللہ کی ایک اور قدرت، اس اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے رکھے ہیں اس میں بوجھ یعنی پہاڑ، اور اللہ نے اس میں رکھی ہیں نہریں، پہاڑ زمین کے اوپر ہیں، نہریں زمین کے سطح زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کیوں رکھے؟ دوسری جگہ آتا ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے یہ زمین تمہیں ایک طرف کو لے کر لڑک جاتا، اس پہاڑوں کی وجہ سے زمین کے خاص توازن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہروں کا نظام رکھا ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم تک پانی استعمال کے لیے بھی پہنچے، ہماری فصلوں کے لیے بھی پہنچے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے پھلوں میں بنائے دو جوڑے، جس طرح حیوانات میں مذکر اور مؤنث ہے اسی طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ نباتات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس نے ہر طرح کے پھلوں کے بھی رکھے ہیں دو جوڑے، زوجین اثنین، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثنین، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے اندر بنائے ہیں دو دو جوڑے، یغشی اللیل النہار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن پر، یا دوسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دن کو ڈھانپ دیتا ہے رات پر، یعنی کبھی رات دن پر آ رہا ہے، کبھی دن رات پر آ رہی ہے، کبھی دن رات پر آ رہا ہے، کبھی رات دن پر آ رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اتنا مضبوط نظام نہ آپ بن سکتا ہے نہ آپ چل سکتا ہے، کوئی ہے ایسا ماسٹر مائنڈ، کوئی ہے ایسی ہستی کہ جس نے اس پورے نظام کو پلاننگ کر کے بنایا ہے، اور اس پورے نظام کو وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ رن کر رہی ہے، اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں مختلف، ایک کھیت ہے جو ہے وہ گندم کا، اس کے بعد آگے کوئی باغ ہے، پھر اس کے بعد پھر کھیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف ٹکڑے رکھے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ آنَابٍ، وَجَنَّاتٌ مِّنْ آنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ، اور کھجورے ہیں جو ایک ہی جڑ سے نکلتی ہیں، یا یہ ہے کہ مختلف جڑیں ان کی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو پودے نکل آتے ہیں، لہذا ایک پودا اس طرف جا رہا ہے دوسرا پودا اس طرف جا رہا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلکہ بعض اوقات اکثر یہ ہوتا ہے الگ الگ جڑیں ہیں، جو اس کا بے ماں واہ، اور ان سب کو شراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، ونفضل بعضھا علی بعض فی الاکل، لیکن ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دے دیتے ہیں، کھجور ہے ایک ہی جڑ ہے، پانی ایک سا ملتا ہے، کھاد ایک سی مل رہی ہے، لیکن دونوں کھجوروں کے پھل کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اسی طریقے پر ایک ہی زمین میں مختلف درخت لگے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کا پانی ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن بعض کا پھل بہت میٹھا ہے، بعض کا پھل میٹھا نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان کو شراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دی ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔
اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. فرمایا وَإِن تَعْجَبْ, وَإِن نبی اگر آپ کو تعجب بھی کرنا ہے, فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ, تو تعجب کے لائق ان کا یہ قول ہے, اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا, جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی, اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا میں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے, سورج بنا سکتا ہے, چاند بنا سکتا ہے, زمین کو اس نے مختلف حصے کر دیے ہیں, کہیں کھیت ہیں اور کہیں پر پانی کا سٹوریج ہے, دریا ہے, اور اس کے بعد کہیں پر باغات ہیں, اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے. تو فرمایا کہ اگر تعجب بھی کرنا ہے تو تعجب کے لائق ان کا یہ قول ہے, آئزا کننا ترابا, جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی, آئینہ لفی خلق جدید, تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا, انہیں اپنے رب کے علا کل شیء قدیر ہونے کا ایمان نہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا, وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے, وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اے نبی وہ آپ سے جلدی مانگ رہے ہیں برائی اچھائی سے پہلے, وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ چلے آئیے ہم پر عذاب. اگر واقعتا آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر عذاب نازل کرے گا, تو لے آئیے عذاب. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ, اور حالانکہ ان سے پہلے عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب بخشنے والا ہے, لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم کے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, اگر بندے واقعتاً اپنے ظلم کے بعد, اپنے گناہوں کے بعد اس سے بخشش مانگے, سچی توبہ کرے, اپنے رویے کی اصلاح کر لے, اور اگر وہ اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ کی دوسری شان بھی ہے, وہ پھر سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, کیوں نہ نازل ہوئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. یہ مضمون چلا آ رہا ہے سورہ انعام سے, فرمائشی موڈ سے بار بار مانگ رہے تھے مشرکین مکہ, اور یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو جا کر پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل میں, کہ جہاں پر باقاعدہ پوری معجزات کی فہرست آ جائے گی کہ انہوں نے کن کن معجزات کا مطالبہ کیا. کہتے یہ تھے کہ محمد سچے نبی ہو تو ان معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ تھا کہ نہیں, اے محمد آپ کا یہ معجزہ قرآن ہے, اس کے حوالے سے چیلنج کر دیجئے ان کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس جیسا کلام پیش کرو, نہیں کر سکتے 10 صورتیں پیش کر دو, وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک ہی صورت پیش کر دو, ہم فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں گے, اس لیے کہ آج تک معجزہ دیکھ کر کوئی قوم ایمان نہیں لائی, اور اگر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو اب یہ ان کا یہ مطالبہ بار بار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے, آپ کو تنگ کرنے کے لیے, یہ الفاظ سورہ نام میں بھی آئے, اس کے بعد سورہ یونس میں بھی آئے, اب یہاں پر پھر آ رہے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, کہ کیوں نہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوا. اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے, اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنے کسی رسول کو بھیجا, اپنے کسی بندے کو بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے صحیح رستے کو واضح کر دے. تو آپ کا کام ہے انہیں خبردار کرنا کہ بھائی نہیں مانو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا, اور آپ کا کام ہے ان تک پیغام ہدایت پہنچانا. باقی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, کس طرح کے مطالبے آپ سے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا, چاند بنایا, طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, ثمرات پیدا کیے, نہریں بنائی, پہاڑ بنائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت علم, اللہ یعلم ما تحمل کل انثی,
اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ کے اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وہ مؤنث کا انسانوں میں سے ہو یا کسی مخلوقات میں سے ہو، جو بھی اس کا حمل ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے واقف ہوتا ہے۔ وما تغیظ الارحام وما تستار، اور اللہ جانتا ہے جبکہ رحم سکڑتے ہیں اور جبکہ رحم بڑھتے ہیں۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر شے اپنے پورے حساب کے مطابق، اپنے پوری مقدار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چھپی بات کا بھی اور ہر ظاہر بات کا بھی۔ الکبیر المتعال، وہ اللہ بڑا ہے بلند و بالا ہے۔ سباء منکم، اور برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، کہ جو شخص بات کو چھپا رہا ہے، وہ من جہر بہ، اور جو بات کو ظاہر کر رہا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ من ہو مستقم باللیل، اور وہ جو رات کے وقت کہیں چھپ رہا ہے۔ وہ سارے بم بن نہار، اور جو دن کے وقت سرگرم عمل ہے، برسر پیکار ہے، حرکت میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے۔ شیطان دو ہی وسوسے سے پیدا کرتا رہا ہے انسانوں کے ذہنوں میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے۔ پہلا وسوسہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں اور مر کر ہم چورا چورا ہو جائیں، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں بنا سکتا دوبارہ؟ کیا وہ اللہ کل شین قدیر نہیں؟ اسی طریقے پر دوسرا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر رہا ہو، اسے ہر ایک کا ہر عمل پتا ہو۔ انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ کوئی برا خیال اپنے ذہن کے اندر پال رہا ہو، کوئی بری سوچ اس کی ہو، کوئی اس کی نیت کا فساد ہو، یا یہ ہے کہ وہ اللہ اعلان کوئی حرکت کر رہا ہو۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے؟ تو عرب عرب انسان کیا ان کے تمام اعمال سے اللہ واقف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے مزید وضاحت فرما دی کہ چاہے تم کوئی بات چھپا کر کرو یا تم میں سے کوئی بات اپنے ظاہر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو رات کو چھپ رہا ہو یا دن میں سرگرم عمل ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ لہو مؤب کے باتوں من بین یدیہ و من خلفہ، اور اس کے لیے پہرے دار ہیں، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے پہرے دار ہیں، اس کے سامنے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی۔ یا فضونہ من امر اللہ، جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیونکہ ہر انسان کی موت کا وقت طے کر رکھا ہے، ہر مخلوق کی موت کا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، لہذا جب تک موت نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ الموت خیر واعظہ والموت خیر حافظہ، موت بہترین باعث بھی ہے۔ موت یاد رہے تو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے اور نافرمانی سے غفلت سے نکل آتا ہے، اور موت بہترین حفاظت کرنے والی ہے، اس کا وقت ہے، اس سے پہلے وہ موت کبھی نہیں آئے گی جو اس کا معین وقت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے سامنے بھی پہرے دار ہے اور اس کے مخلوق کے پیچھے بھی پہرے دار ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جبکہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود نافرمانیاں کر کے، ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی اپنے آپ کو مستحق بنا لیتی۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے۔ ولا ان کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اگر کسی قوم پر اللہ کی رحمتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سے رحمتیں نہیں ہٹاتا، اللہ اس قوم کا حال نہیں بدلتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کسی قوم کے حق میں برائی کا، آفت کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، کوئی بھی والی، کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے
جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف سے بھی اور امید سے بھی. یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے اور ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے, ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت آئے اور ہمارے لیے اس بارش کی وجہ سے فائدہ ہو. وَيُمْ سے اس صحابت سے قال, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ سورت کا نام ہے رات. رات اصل میں کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. بجلی میں دو چیزیں ہوتی ہیں سائقہ میں, ایک ہوتی ہے کڑک گرج اور ایک ہوتی ہے چمک. تو چمک کو کہتے ہیں برق, برقن بجلی کی چمک روشنی کے لیے, اور بجلی کی جو آواز ہوتی ہے گرج یا کڑک اس کو کہتے ہیں رات. تو فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور بجلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس کی ہم کے ساتھ. یہ مضمون آئے گا آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی بھی شے نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے اسے ایک ایسی قوت گویائی دے رکھی ہے کہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل تسبیح کر رہی ہے کہ اللہ پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر ضرورت سے پاک ہے. یہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے, کوئی اسے احتیاج نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں مثبت انداز سے اللہ کی تعریف کو کہ ہر خوبی اللہ میں ہے, ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے, ہر حسن اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بیان کے دو انداز ہیں, ایک ہے تسبیح اور ایک ہے ہم. تسبیح کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر کمی ہر عیب ہر احتیاج سے پاک ہے. ہم کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ ہر خوبی ہر کمال ہر حسن اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے. تو یہ دونوں جب ایک ساتھ بیان ہوتے ہیں تو تب اللہ کی معرفت کا بیان مکمل ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تسبیح و نصف المیزان, تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا میزان آدھا بھرتا ہے. والحمدللہ تملأه, اور الحمدللہ کہنے سے وہ الحمدللہ کا کلمہ اس میزان کو پورا بھر دیتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ویسے تو ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, لیکن یہاں معین طور پر فرمایا کہ جب یہ بجلیاں کڑکتی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ خامخائی کی آوازیں ہیں, بلکہ نہیں, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ بھی اصل میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اس کی حمد کے ساتھ, یعنی اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہے, اس کی حمد بھی کر رہی ہے. والملائکۃ من خیفتہ, اور فرشتے بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے بجلیوں کو. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی توحید کے حوالے سے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنی قدرت دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بجلیاں برسا دیتا ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو پکارنا مفید ثابت ہوگا, اس دعا کا نتیجہ نکلے گا. ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے, بشرطے کہ ہمارا رزق رزق حلال ہو اور بشرطے کہ ہم بھی اللہ کا کہنا مان رہے ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اس کے تین نتیجے نکلتے ہیں. پہلا نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ جو کچھ مانگا ہے اللہ وہی دے دے اگر ہمارے لیے خیر ہے. اگر ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ خیر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے کوئی مصیبت ہمارے اوپر سے ٹال دیتا ہے. اور یا پھر تیسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اجر کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کا اجر قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ دعاؤں کا نتیجہ دیکھے گا تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور میری دعاؤں کا اجر محفوظ ہوتا اور یہ اجر مجھے آج قیامت کے دن ملتا. تو فرمایا لہو دعوت الحق, اس اللہ تعالیٰ کا پکارنا ہی برحق ہے, فائدہ مند ہے, سود مند ہے. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہوتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ ان کی دعا کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے. کسی اور کو پکارو, کسی اور سے مدد مانگو, وہ ہستیاں ان کی پکار کا جواب نہیں دیتی کچھ بھی.
الا قبا سے کپے الفا، سوائے اس کے کہ جیسے ایک ہاتھ پھیلانے والا اپنے ہاتھ کو پھیلائے پانی کے لیے، کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ پانی کو دے کر اپنا ہاتھ پھیلائے اور سمجھے کہ شاید اس طریقے پر پانی میرے پاس آ جائے گا، الا قبا سے کپے الفا، سوائے اس کے کہ ایک پھیلانے والا اپنے ہاتھ کو پھیلائے وہ پانی کی طرف، لیب لوگا پا ہو تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا بے بالغ، لیکن وہ پانی اس طرح سے پہنچتا نہیں. تو جس طرح اس شخص کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلایا لیکن پانی اس تک نہیں پہنچا، اسی طرح سے جو بے وقوف، جو نادان، نا سمجھ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی بھی پکار بے سود ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بے سود ہونے والی، وہ اکارت جانے والی. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعًا او کرہًا، وہ سجدہ کرتی ہے خوشی خوشی بھی اور بامرے مجبوری بھی، لیکن ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر مجبور ہے. وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوبِ وَالْآثَالِ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوبِ وَالْآثَالِ، صبح کے وقت میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی. صبح کے وقت سایہ پڑ رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، تو یہ بھی جو ہے وہ گویا سجدہ ہے، اور شام کے وقت وہ سایہ جا رہا ہوتا ہے مشرق کی طرف، تو یہ بھی سجدہ ہے. آیت سجدہ، اس پہ سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اب اس کے بعد سرچنگ کوسچن کے انداز میں کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں. فرمایا قل بر رب السماوات والارض، اے نبی پوچھئے ان سے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. قل اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ، ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ یہ حق کا اعتراف کر سکیں، اور نہ یہ کہہ سکیں کہ فلاں ہستی ہے، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں جن ہے، فلاں فرشتہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے اتنی بڑی کائنات کا. تو دل تو گواہی دے گا کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے، لیکن اگر اے نبی وہ جواب نہ دے تو آپ خود جواب دیجئے. قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ مالک ہے اس آسمانوں کا اور زمین کا. قل اتخذتم من دونہ اولیاء، اب اس کے بعد دوسرا سوال، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا ولی سمجھ لیا ہے، اپنا کارساز، اپنا دوست سمجھ لیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. اور تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم پڑھ آئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، آپ نے فرمایا کہ کلا عملے کو لے نفسی ذرا ولا نفع، اے رمین سے کہیے کہ میں اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا. تو کیا اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور ہستی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہو؟ اپنے بارے میں نہیں رکھتی تو اور کسی کے بارے میں وہ ہستی کیا رکھے گی؟ تو فرمایا کہ تم اللہ کے سوا تم نے ایسی ہستیوں کو اپنا ولی بنا لیا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ وہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے حق کو دیکھ لیا اور اب اس کے بعد حق کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، اس کی سوچ، اور ایک شخص نے حق کو دیکھنے کے باوجود اب وہ اندھا ہے اور پھر بھی شرک کر رہا ہے اور پھر بھی لاچار اور بے بس ہستیوں کو معبود بنایا ہوا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، تو کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا اور ایک وہ جو کہ دیکھنے والا ہے؟ ام حل تصب الظلمات والنور، اے نبی پوچھئے ان سے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ابھی تک شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے حالانکہ اس کے سامنے حق آ چکا ہے، اور دوسرا اپنے ان مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر توحید کے نور میں آ چکا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنائے ہیں؟ خلقوا، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کا خلق ہی جیسے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ یہ ساری کی ساری تخلیق اب ان کے لیے شبہ میں پڑ گئی ہے، وہ پریشان ہو گئے ہیں
کہ کون سی تخلیق اللہ کی اور کون سی تخلیق ان کے شرکا کی ہے، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر دو کہ بھائی یہ شے ہمارے فلاں معبود نے بنائی ہے، تو پھر آدمی کہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، دونوں خالق ہے، اللہ بھی خالق ہے اور تمہارا وہ معبود بھی خالق ہے. کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ تو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری ہستیاں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ اگر سب کے سب جمع ہو جائیں ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں. مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے تبرکات رکھے ہوں اور مکھیوں میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، یہ مکھی سے وہ تبرک واپس لانے پر قادر نہیں. تو فرمایا کہ کیا انہوں نے ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے؟ خلقو، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کا خلق ہی جیسے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ پھر ان پر تخلیق وہ مشتبہ ہو گئی ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز بنانے والا اللہ ہے. وہو الواحد القہار، وہ اللہ تعالی اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب ہے، پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. یہ ہے وہ 16 آیات کے جن میں غالب مضمون تھا توحید باری تعالی کا. اب اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، 10 آیتیں اب اس حصے میں آئیں گی، آیت نمبر 26 تک، کہ جن میں اللہ تعالی نے حق اور باطل کے لیے تفاصیل بھی بیان کی اور اس کے بعد حق اور باطل کی کشمکش کا بھی ذکر کیا. اہل حق کی صفات بھی بتائیں اور اہل باطل کے بھی جو برے اور صاف ہوتے ہیں وہ بھی گنوا دیے. فرمایا انزل من السماء ماء، اس اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتارا پانی، بارش اتاری. فسالت اودیۃ بقدرہا، تو وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہ نکلی، جتنی وادی کی وسعت تھی اس میں پانی آیا اور پھر پانی نے بہنا شروع کر دیا. فحملت سیر و زبدر رابیا، تو پھر اٹھایا پانی کے ریلے نے، سیلاب نے اپنے اوپر ایک ابرا ہوا جھاگ، یعنی پانی بہ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ پانی کے اوپر ساتھ جھاگ آ گیا ہے. وہ مما یو کے دونا علیہ سنار، اور وہ کہ جن کو وہ جلاتے ہیں آگ میں، یعنی وہ دھاتے ہیں کہ جن کو وہ آگ کے اندر جلا کر گرم کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء اہلیت، تاکہ ان دھاتوں سے وہ زیور حاصل کریں، او مطاعم، اور یا یہ کوئی ساز و سامان حاصل کریں، کوئی برتن بنا لے اس دھات سے، یا کوئی اور دھات سے جو بہت ساری چیزیں ہمارے استعمال کی اوزار وغیرہ ہو سکتے ہیں وہ بنا لے. تو دھاتوں سے زیورات بنتے ہیں یا استعمال کی غور چیزیں بنتی ہیں. فرمایا جب تم مسلو، اس پر بھی اسی طرح کا جھاگ آتا ہے. آپ کسی بھی دھات کو جب گرم کریں گے، پگھلائیں گے، تو وہ دھات جب پگھلتی ہے تو اس پر بھی جھاگ آتا ہے. تو ایک پانی پر جھاگ آیا جب پانی بہ رہا تھا، اور ایک دھات کو جب گرم کیا پگھلایا تو اس پر بھی جھاگ آیا. فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرتا ہے حق کی اور باطل کی. حق سے مراد ہے پانی اور باطل سے مراد ہے پانی کے اوپر جھاگ. حق سے مراد ہے وہ دھات جو پگھل رہی ہے اور باطل سے مراد ہے اس کے اوپر جو جھاگ آیا ہے. تو اللہ کے نزدیک باطل کی مثال جھاگ کی تھی ہے، باطل کی کوئی حیثیت نہیں. باطل اسی وقت دندناتا ہے جبکہ اہل حق وہ بزدل ہو جائے، وہ کونوں خدروں میں چلے جائیں، وہ باطل کا مقابلہ نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باطل دندنا رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے ساتھی تھے اہل حق، انہوں نے باطل کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، جواب دیا فضا بنتا ہوا ربوں کا فقاتلا کتنا ہا ہونا قائدن، اے موسیٰ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ہی عرصے بعد حضرت طالوت کے زمانے میں اہل حق نے پابندی دکھائی اور وہ باطل کے مقابلے میں آ گئے. حالانکہ باطل کی تعداد زیادہ تھی، جیسے جھاکو کھلا ہوا نظر آتا ہے، ایسے باطل بہت تھا. لیکن اہل حق نے کہا کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرت باذن اللہ، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں. تو پھر یہ ہے کہ زمانے نے دیکھا کہ اس چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو عظیمت سے دوچار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا باطل کا، اور پھر باطل جو ہے وہ غائب ہو گیا، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان ظہورا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو یہ اللہ کی نگاہ میں باطل کی حیثیت ہے. جیسے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کو سہارے کے لیے سچ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے پر باطل کھڑا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثال بیان کرتا ہے حق کی اور باطل کی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, تو فرمایا کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ سوکھ کے اڑ جاتا ہے, وہ نہیں رہ سکتا, وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, وہ اڑ جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ, اور وہ چیز جو کہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے, باقی رہتی ہے, دھات باقی رہ جائے گی اور جھاگ اڑ جائے گا, پانی باقی رہ جائے گا, پانی کے اوپر کا جھاگ اڑ جائے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پامرضی کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری زندگیوں کو مال اور جان کے ساتھ حق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اللہ ہر قسم کی سستی اور بزدلی سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتے, ان کی مثال آ رہی ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, جیسے صحابہ اکرام نے لبیک کی تھی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, مال بھی لگایا, جان بھی لگایا, گھر بار بھی چھوڑے, ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے ہیں بھلائیاں ہی بھلائیاں. دنیا میں بھی ایک سکون ملتا ہے, آدمی کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, آدمی کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ شادم از زندگی خیز شکار کردم, میں جو زندگی بسر کیے میں اس پر بہت خوش ہوں, اس لیے کہ میں نے کرنے کا کام کیا ہے, میں نے اپنے اوقات کو دنیا داری کے لیے برباد نہیں کیا, ضائع نہیں کیا, میں نے اپنے اوقات کا اچھا استعمال کیا ہے. اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ جس نام سے نوازے گا اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. تو للذین استجابوا لربہم الحسنی, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں. والذین لم یستجیبوا لہ, اور وہ بد نصیب کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہتے, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, ظاہری بات ہے وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور خوب دنیا کما رہے ہیں, کبھی تو دین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, دین کی خدمت کے لیے سائٹ نہیں لگ رہے, تو فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے لیے وہ سارا مال و اسباب بھی جمع ہو جائے جو زمین میں ہے, فمثلہ معہ, اور اس کی مانند اور بھی ان کے پاس جمع ہو جائے, لفتدوا بہ, تو وہ لوگ اسے دینا چاہیں گے بطور فدیہ. دنیا داری کر کے کتنا کما لیں گے, کیا کما سکتے ہیں وہ سارا مال و اسباب جو دنیا میں ہے, اور کیا اس کے مثل اور بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے, بس تو آ ہی نہیں سکتا, کیا حاصل کر لیں گے. لیکن اگر وہ سب بھی آ جائے تو جب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے مار پڑے گی کہ تم نے دنیا کو ترجیح دی, بلکہ سرون الحیات الدنیا, تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, تمہارے سامنے دین کے تقاضے آئے لیکن تم نے ان تقاضوں سے پہلو صحیح کی, تم نے نہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کی, نہ تم نے دین کی تبلیغ کی, نہ تم نے دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگایا. اب وہ چاہیں گے کہ وہ سارا مال و اسباب جو ہے وہ بطور فدیہ دیں تاکہ اپنے آپ کو اس روز کی پکڑ سے بچا سکیں. فرمایا اولئک لہم سوء الحساب, یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے برا حساب ہوگا, وماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم, وبئس المآب, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ نے اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد 10 صفات آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں. اس موضوع پر بھی میرا ایک کیسٹ ہے, حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات, تشریح آپ کو تو مل جائے گی, یہاں تو وقت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب اس موضوع پر ہے, حق و باطل کی کشمکش اور امام مہندی کا ظہور. حق اور باطل کی کشمکش یہ چلی آ رہی ہے, یہ اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس روز ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. ایک طرف حق کے سردار تھے حضرت آدم علیہ السلام, دوسری طرف باطل کا لیڈر تھا ابلیس. اب وہ کشمکش چلی آ رہی ہے اور یہ ہر زمانے میں ایک طرف اہل حق ہوتے, ایک طرف اہل باطل ہوتے, ایک طرف نمرود تھا, ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے, فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, ابو جہل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ کشمکش اب اپنے عروج کو پہنچنے والی ہے, قیامت سے پہلے اپنے عروج کو پہنچ جائے گا, اور ایک طرف اہل حق کے یوں کہیے کہ سردار ہوں گے امام مہدی جن کی آمد کا وقت اب بظاہر قریب ہے, اور دوسری طرف دجال ہوگا جو کہ اہل باطل کا سرخیل ہوگا, ان کا لیڈر ہوگا. اس وقت یہ کشمکش اپنے عروج کو پہنچے گی. اس حوالے سے میں نے وہ خطاب کیا تھا کہ حق و باطل کی کشمکش اور امام مہدی کا ظہور اور اہل حق کا ساتھ دینے والوں کے صفات، وہ 10 صفات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی. نمبر 1 پہلے سے کیا ہے، فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا عام، کیا وہ شخص جو یہ جان لے کہ اے نبی جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، کمن ہوما عام اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ ایک شخص پر قرآن مجید کی عظمت نقش ہو جائے اور وہ کہے کہ ہاں اصل خزانہ اصل نعمت یہ اللہ کی کتاب ہے، اصل سرمایہ اس کتاب کی خدمت ہے، اصل سرمایہ وہ مال اور دولت نہیں ہے جو ہم دنیا میں اپنے اوقات لگا کر حاصل کرتے ہیں، اصل دولت قرآن مجید کی خدمت سے حاصل ہوگی. تو بھلا وہ شخص کہ جس پر جو یہ جان لے کہ انما انزل الیک من ربک الحق، اے نبی جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، کمن ہوا عام کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا بنا ہوا ہے، جسے پرواہ نہیں کہ قرآن کے کیا تقاضے ہیں، قرآن کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے، قرآن کے لیے کتنا وقت فارغ کرنا ہے. تو وہ شخص جو قرآن مجید کی خدمت سے محروم ہے وہ گویا اندھا ہے، اس کے سامنے نور نور ہدایت ہے ہی نہیں. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ جو واقعی دور اندیش ہیں، جو عقل مند ہیں، جو بہت دور دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ دنیا میں کام آئے گا اور قرآن کی خدمت نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی. تو پہلی صرف حق کا ساتھ دینے والوں کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت نقش ہوتی ہے اور وہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے کمر کس لیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2 اللہ دینا یوفون بعہد اللہ، پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو نبھاتے ہیں. وہ عہد کیا ہے؟ ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں ان اللہ اصطفی من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، سورہ توبہ آیت 111، کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اب باقی اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے دین کی خدمت کے لیے صرف کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 ولا ينقضون المیثاق، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو توڑتے نہیں ہیں، نہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، نہ بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ اپنے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں. یہ عہد 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عہد تو اللہ کے ساتھ ہے جو ہم نے پڑھا سورۃ توبہ آیت 111 میں، ایک عہد بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، والدین کے ساتھ بھی ہمارا غیر تحریری عہد ہے، والدین نے ہمیں اس وقت پالا پوسا جبکہ ہم کمزور تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اب اس قابل ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہم ان کے حقوق ادا کریں. اسی طریقے پر جہاں ہم نوکری کرنا ہے تو وہاں بھی ایک عہد ہے کہ ہم اپنی ملازمت کو صحیح سے پورا سولانے ڈیوٹی دیں، کہیں کوئی چیز ہم نے فراہم کرنی ہے اس کا سپلائی کا کانٹریکٹ ہے تو اس میں غلطی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، صحیح سے مال دیں. اسی طریقے پر اپنے ساتھ بھی عہد ہے اور وہ یہ ہے کہ توبہ کر لی کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اب میں دین کے خدمت سے غفلت نہیں برتوں گا. تو جو عہد اپنے ساتھ کیا ہے اب اس عہد کو بھی نبھائے گا. تو فرمایا ولا ينقضون الميثاق، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عہد کر لیتے ہیں، اگر توبہ کر لیتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ عہد کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ، اس عہد کو توڑتے نہیں. نمبر 4 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور یہ لوگ اس شے کو جوڑتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. اس سے 2 مفہوم مراد ہیں، ایک ہے صلہ رحمی، اپنے جو رحمی تعلقات ہیں، رحمی رشتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، جو قریبی رشتے دار ہیں، چاہے کیسی ناراضگیاں ہوں ان ناراضگیوں کو دور کر کے اپنے رحمی رشتوں کا پاس رکھنا، اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا. اور ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ ہی میں آیت نمبر 119 میں، کہ شامل ہو جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ. تو یہ اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنی صحبتیں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. ان کی محبتیں حضرات انبیاء سے ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی محفلوں میں مسلسل آنا، مسلسل جانا، تاکہ ایمان کی بیٹری ہماری یہ چارج رہے، ورنہ دنیا داری کا ماحول ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے. تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ اچھی محفلوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ، کسی دینی ماحول کے ساتھ یہ جڑے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ ملاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا جوڑنے کا حکم دیا ہے. نمبر پانچ, وہ یخشون ربہم, اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں بھی غائب نہیں ہیں, تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں تنہائی میں غلط خیال سوچ رہا ہوں, تنہائی میں غلط حرکت کر رہا ہوں, میں کسی کے بارے میں کوئی منصوبہ بنا رہا ہوں, میں کسی کے حوالے سے کوئی چیز غلط سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں یہ کہوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی, یا میں اس کے خلاف یہ اقدام کروں گا, یا تنہائی میں آدمی کو غلط بول گنگنا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. نمبر چھ, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں, کہیں روز قیامت رسوائی نہ ہو جائے, کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے شرمندگی ہو. نمبر سات, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے. ہر نیکی کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, ہر برائی سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. نہ محرم سامنے آ جائے تو نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے, لیکن اگر ایک آدمی نے نظریں جھکا لیں, نظروں کی حفاظت کی, بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. آدمی ضرورت مند ہو اور سامنے حرام کمائی آ جائے, اس کمائی سے بچنا بغیر صبر کے ممکن نہیں. تو فرمایا کہ یہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے. نمبر آٹھ, بات عام مصطلح, اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے, ہر وقت پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام, نماز پر نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام تاکہ اللہ سے لو لگے رہے. نمبر نو, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے, کھلے بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ لران بھی خرچ کرتے ہیں. اگر چاہتے ہوں کہ ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو تو اللہ لران خرچ کرتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ ہمت کریں, اور یہ ہے کہ ورنہ دکھاوے سے بچنے کے لیے, ریاکاری سے بچنے کے لیے خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے نزدیک اصل اہمیت, اصل محبت اللہ کی ہے نہ کہ مال کی ہے. اور دسویں اور آخری سے, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. مکی دور میں اسی کی تلقین تھی کہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے, ابھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے تاکہ معاشرے کا خیر سمٹ کر تمہارے ساتھ شامل ہو جائے. برے سے برے انسان کو بھی اگر انسان گالی کے جواب میں دعا دے دے اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اب یہ ہے حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات. فرمایا اولئک لہم عقبی دار, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے, آخرت کی نعمتیں انہیں کو ملیں گی. بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں, جنات و عدنی یدخلونہا, رہنے والے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم, اور جو بھی نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے وہ بھی داخل ہوں گے. وازواجهم, اور ان کی بیویوں میں سے جو بھی نیک ہوئی. وذریاتهم, اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوئی. اور سورہ طور میں جا کے خوشخبری مزید ملے گی کہ اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو ایک ساتھ کر دے گا جنت میں. اگر فرض کیجئے کہ اولاد ہے نیک, جنت میں پہنچ گئی لیکن نچے درجے میں, اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اوپر لے جائے گا والدین کے پاس. یا اگر والدین نیچے درجے میں, اولاد زیادہ نیک تھی وہ اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا والدین کے پاس, اولاد کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, جنت کے آٹھ دروازے ہیں. فرمایا کہ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے. سلام علیکم, اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو, تم نے بہت زبردست کام کیا, شاباش. سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم, جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا, جو تم نے دنیا میں نیکی کے لیے بھی صبر کیا, برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا, تم نے اپنی خواہشات نفس پر قابو پائے رکھا. سلام علیکم, شاباش ہو تمہیں, آفرین ہو تم پر. فنعم عقبی الدار, اور کیا عمدہ ہے آخرت کا گھر. یہ تو ہو گئے اہل حق. اب اس کے بعد اہل باطل کون ہے؟ فرمایا والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دے. جانتے ہیں کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں, کیوں بھی گویا مسلمانم بے نظم ادان مشکلات لا الہ, جب میں کہتا ہوں مسلمانوں میں کام جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، میں نے اپنے جان اور مال اللہ کے حوالے بیچ دیے، لیکن اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے، مال بھی لگ رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، خرافات گھر پہ لائی جا رہی ہیں، بےحوزی کا سامان گھر پہ میڈیا کے ذریعے سے خود خرید کے اور اپنے پیسے سے اس کو جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے، اور اسی پیسے سے بدعات بھی ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر غلط قسم کے رسومات بھی ہو رہی ہیں، غلط فیشن بھی ہو رہے ہیں، تفریحات بھی ہو رہی ہیں، پیسے کے ذریعے سے اولاد کو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جہاں سے ان کا ایمان رخصت ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو پھر نہ پیسے کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں، نہ اپنے اوقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں، گویا وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں. تو یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو عہد باندھنے کے بعد توڑا. وہ یقتعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس رشتے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی تو آدمی کے وہ نیک لوگ اصلاح کرتے رہیں گے، آدمی کی اصلاح ان کی وجہ سے ہوتی رہے گی، ایمان تازہ ہوتا رہے گا. لیکن اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تعلقات دنیا داروں کے ساتھ ہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہیں، نافرمانوں کے ساتھ ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر انسان کا ایمان وہ رخصت سے رخصت ہوتا چلا جائے گا، وہ اور کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، یہ جو آج جدید دانشور ہیں اور جو اسلام کا نیا تصور پیش کر رہے ہیں، اصل خرابی یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج ہم صحیح قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اسلاف جو تھے ان کو پتہ نہیں تھا قرآن کا اصل مفہوم یہ ہے. تو اسلاف کے ساتھ جو سلف صالحین ہیں ان سے رشتہ کاٹنا، نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ کاٹنا، یہ اصل میں برے لوگوں کی یہ دوسری صفت ہے. فرمایا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلَى، اور نمبر تین وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نافرمانیاں کرتے کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا اس کے بالکل برخلاف کریں گے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو توڑیں گے. تو فرمایا وہ لوگ زمین میں فساد بچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور انہیں کے لیے ہے برا گھر. اگر آپ کو یاد آ گیا ہو تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں فرمایا تھا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وما یضل بہ، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر جن کو، الا الفاسقین، فاسقوں کو. ان فاسقوں کی یہی تین صفات آئی تھی، اللہ جن ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویبتغون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو یہ وہ تین بری صفات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قرآن سے بھی بجائے ہدایت کے گمراہی ہی حاصل کرتا ہے. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اصل میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے سیدھے رستے کو اختیار کر لیا، حرام خوری چھوڑ دی، غلط کام چھوڑ دیے، کھاؤں گا کہاں سے؟ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ وہاں سے دیکھا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. وہ فرح ہو بن حیات اس دنیا، اصل مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں حق کا راستہ چھوڑ کر اور باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ فرح ہو بن حیات اس دنیا، وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا ہی کی زندگی پر، یہ دنیا کی زندگی ہی ان کے اندر رچ بس گئی ہے، اسی کے لیے منصوبے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے سارے تفکرات. وہ مل حیات اس دنیا فی الآخرت الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بس ایک فائدہ اٹھانے کا سامان، جیسے آپ نے وقتی طور پر کسی شے سے فائدہ اٹھایا پھر بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یہی دنیا کی حقیقت ہے. آپ وقتی طور پر رات کسی ہوٹل میں ٹھہرے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، لہٰذا آپ نے وہاں پر کوئی مستقل کوئی سہولت فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طریقے پر یہ دنیا کی زندگی میں ایک مسافر خانہ ہے، فرمایا آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں مگر ایک پرتنے والے ساز و سامان کی. یہ تھا اس سورت کا دوسرا حصہ کہ جس میں اللہ نے حق اور باطل کی مثالیں بھی دیں، حق اور باطل کا کشمکش کا موضوع بیان ہوا، اہل حق کی صفات، اہل باطل کی صفات. اب اس سورت کا آخری حصہ ہے، 17 آیات ہیں کہ جن میں ایمان بد رسالت کا موضوع غالب نظر آئے گا آپ کو. پھر دوبارہ وہی بات جو مشرکین بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیت من ربہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہ ہوا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء. اب یہ اسی ٹون میں جواب ہے جس ٹون میں سوال کیا جا رہا ہے، اسی لہجے میں اللہ کا بھی جواب ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی جواب دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. الا، اور سن لو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل میں یہ دل روح کا مسکن ہے، ہمارے جسم میں جو روح ہے اس کا مسکن دل ہے. بقول اقبال، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اور اس روح کو تسکین ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے. جو چیز جہاں سے آتی ہے اس کا رجحان، اس کا میلان اسی چیز کی طرف ہوتا ہے. جسے مٹی سے بنا ہے، اس جسم کو وہ چیزیں پسند ہیں جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اچھی غذا، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی رہائش. اور روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس روح کو قرآن سن کے لذت آتی ہے. آپ یہاں پر اس وقت کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے نیند قربان کر رہے ہیں؟ اور بھی لوگ ہیں، تراویح پڑھ کر گھروں پہ جا کے سو بھی رہے ہوں گے یا کسی اور شغل میں ہوں گے، لیکن ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے تسکین ملتی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر تسکین نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے. تو ایک تسکین انسان کو، یہ کون سی تسکین ہے؟ یہ روح کی تسکین ہے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. تو روح کی تسکین، اسی سے مراد یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان. کیوں؟ دل روح کا مسکن ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ مادہ پرست نہیں ہیں، ان میں روحانیت ہے، اور روحانیت کی تسکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہے. تو فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہو رہا ہے. الا، اور جان لو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوبی جنت کی خاص وادی ہے، ان کے لیے وہ جنت کی خاص وادی ہے توبہ. اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. فرمایا وہ حسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانا. کذالک ارسلناک فی امت، اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک امت میں. قد خلت من قبلها امم، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں نسلیں گزر چکی ہیں. کیوں؟ لتطلب علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر وہ کلام تلاوت کریں، وہ کلام انہیں پڑھ کے سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں، وہ ہستی کے جو رحمتوں کی بارش کر رہی ہے اس ہستی کا وہ انکار کر رہے ہیں. قل ہو ربی، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اب یہ جو بار بار کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، تو بار بار قرآن مجید کہتا ہے کہ اصل معجزہ اللہ کے رسول کا یہ قرآن ہے. اب اس قرآن کے حوالے سے جو اصل معجزہ ہے اس کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن جو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ قرآن کے اندر اللہ وہ تاثیر پیدا کر دیتا کہ سیرت بہل جبال، کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتا. یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا معجزہ نظر آئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اللہ نے تو مانوی معجزہ نازل کیا. جب تک انسان ایسے تفولیت میں تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ حسی معجزہ دکھاتا تھا. ہنستا صاف بن گیا، چڑیا کے اندر پھونک ماری اس نے اڑنا شروع کر دیا. تو جیسے بچے کو یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں، اس وقت ابھی انسان بچپن میں تھا. اب جب انسان پختہ ہو چکا ہے، شعوری طور پر، فکری طور پر بالغ ہو چکا ہے، تو اب انسانیت کے لیے معجزہ فکری ہے، مانوی ہے. آپ ایک بڑے انسان کے سامنے، سمجھدار انسان کے سامنے علم و حکمت کی باتیں کریں گے، وہ ان باتوں سے متاثر ہوگا، اور بچے کے لیے وہ باتیں کسی اہمیت کی حامل نہیں. بچے کو تو کوئی شعبہ دکھائیے، وہ شعبے کو دیکھ کر متاثر ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ابھی بھی مانگ رہے ہیں اسی طرح کے حصے موڈ سے، جیسے بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں یہ اسی طرح کے موڈ سے مانگتے ہیں. فرمایا یہ قرآن ایسا بھی ہو سکتا تھا سیرت دہل کے بعد کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ اڑنا شروع کر دیتے، پہاڑ چلتے، اور فتحت بہ الارض، یا یہ ہے کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کی وجہ سے، اور کلما بہ الموتا، یہ بھی ممکن تھا کہ اس قرآن کی وجہ سے مردے زندہ ہو کر کلام شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں یہ ساری تاثیریں بھی پیدا کر سکتا تھا اگر زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنا تھا، اور موجے دکھا دکھا کے ہی اگر ان کو دار اسلام میں داخل کرنا تھا تو پھر کیا مشکل تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی موجہ دکھا دیتا اور وہ اسلام قبول کر لیتے. تو یہاں معاملہ زبردستی کا نہیں ہے، یہاں پر تو یہ ہے کہ ایک مانوی موجہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پر غور و فکر کرو، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو ٹھیک ہے، جو مرضی تم رائے اختیار کرو. تو فرمایا یہ قرآن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اڑتے، پہاڑ چلتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے اس کی وجہ سے کلام کرتے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ جو چاہے تو کر سکتا ہے. افلم یہی اصل دین آمن، کیا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہد الناس جمیعا، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا، موڑے دکھا دکھا کے سب ہی مان لیتے. لیکن فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، اور برابر پہنچتا رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، برابر پہنچتا رہے گا ان کو کوئی نہ کوئی صدمہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، او تحل قریبا من دارہم، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے گھروں کے قریب آ کر اتریں گے. یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، کیا برابر ان کو صدمے پہنچیں گے؟ برابر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ ان کے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ رفتہ رفتہ اسلام قبول کرتے رہیں گے، پھر انہیں صدمہ ہوگا بدر کے میدان میں، پھر انہیں صدمہ ہوگا خندق کے موقع پر، پھر ان کو صدمہ ہوگا صلح حدیبیہ کے بعد، اور بالآخر کیا ہوگا؟ فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ کر اتریں گے ان کے گھروں کے پاس، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک پھر اللہ کا وعدہ آ جائے گا. وہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا، تذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ ہے مومنوں کی مدد کرنا، ان کو نجات دینا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، یہ کچھ عرصے کی پریشانیاں ہیں، انما مال اسر یسرا، اس مشکل کے بعد لازمن آسانی آئے گی، مشکل کے بعد لازمن آسانی آ کے رہے گی. ملک جس کو رسول من قبل، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، سامنے تو للذین کفروا، تو پھر میں نے مہلت دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کی پکڑ کی، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا رہا میرا سزا دینا. افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت، بلا وہ ہستی جو ہر نفس کے اوپر نگران ہو اس کے اعمال کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہر انسان ہر وقت ہے، کسی وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلیمی ہے، شان حلیمی کہ وہ دل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. تو بلا وہ ہستی جو ہر نفس کے اوپر نگران ہے، بما کسبت، بے لحاظ اس کی کمائی کے، وجعلوا للہ شرکا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں. قل سموہم، اے نبی ان سے کہیے مجھے ان کے نام بتاؤ کہ اللہ نے کہاں لسٹ دی ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں فلاں فلاں دور میں میری شریک ہوں گی، اور تم ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، تم ان سے جا کر دعائیں کرنا، وہ تمہارے مسئلے حل کرا دیں گے، وہ تمہاری سفارش میرے آ کر کریں گے. قل سموہم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ کہ اللہ نے کہاں نام نازل کیے ہیں، کہ بر صغیر میں فلاں فلاں بزرگ ہوں گے اور ان کے نام کی نظر و نیاز کر لینا، اور عراق میں یہی بزرگ ہوں گے، ایران میں یہی بزرگ ہوں گے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی فہرست دی ہے. فرمایا قل سموہم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے ان کا نام بتاؤ. ام تو نبے او نہ یعلم فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ خود زمین میں نہیں جانتا؟ تم بتا رہے ہو اللہ کو کہ یہ عذاب قبر سے ہمیں بخشوا لیں گے یہ بزرگ، اور یہ بزرگ ہمارے مسئلے حل کرا دیں گے، ان بزرگ کے ذریعے سے اولاد ملے گی، یہ بزرگ قیامت کے دن سفارش کرا لیں گے، کیا تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم پہ ظاہر من القول، اور یا یہ ہے کہ یہ تمہارا ایک ظاہری بات ہے، تم خود جانتے ہو کہ تمہارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کے اسی فریب کو، مصدوا عن السبیل، اور وہ صحیح رستے سے روک دیے گئے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشد، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے بہتے ہوں گی نہریں. اکلہا دائم، اس کے میوے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے. وظلہا، اور اس کے سائے بھی. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. فرمایا اس جنت کے میوے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم ہے، آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی. اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تھے حق کے دشمن، حق کو جان بوجھ کر بھی اس سے ہراس کرنے والے، اور ایک وہ تھے جو ان میں سے بھی اصحاب خیر تھے. یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید میں جب آتا ہے اہل کتاب کے برے گروہ کا ذکر، تو الفاظ آئے گا الذین اوت الکتاب، یہ گرامر کے روح سے مجھول کا صیغہ ہے. اور جب آتا ہے اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا تذکرہ، تو پھر ذکر آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ معروف کا صیغہ ہے گرامر کے روح سے. تو فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر ہے. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو بہت خوش ہو رہے ہیں اے نبی اس کلام سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. ومن الاحزاب من ينكر بعضا، اور ان جماعتوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی ان سے کہیے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اللہ کی بندگی کرتا رہوں، چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو. ولا اشرک بہ، اور یہ کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو، میں اس اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانا. وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا، اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے، وہ جو پاکیزہ صحیفوں میں ہے، اونچے صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے حکما عربیا، عربی حکم کی صورت میں، عربی احکامات کی صورت میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر دل پر اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن صرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ کچھ ہماری بات بھی مان لیں اور کچھ ہماری مرضی کو بھی، ہمارے نظریات کو بھی اس قرآن میں شامل کر لیں، تو فرمایا دل پر ہے نبی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس سے علم آ چکا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سامنے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کو چلانے والا بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بھی دی تھی بیویاں بھی اور اولادیں بھی. اس سے پہلے بھی رسول انسان تھے اور ان کی بھی شادیاں ہوتی تھی، ان کی بھی اولادیں تھی. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ معجزہ لے آتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لکل اجل کتاب، اور ہر مدت ہر وعدہ لکھا ہوا ہے، کون سی چیز کب آنی ہے، کون سا فیصلہ کب ہونا ہے، کس کی موت کب آنی ہے، کون سی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب دکھانی ہے، ہر چیز کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بلا کو ٹال بھی سکتا ہے جو آنے ہو. میں نے بھی عرض کیا کہ دعاؤں کے نتیجے میں بلائیں اور آفات ٹل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چاہے تبدیلی کرے. تقدیر کے دو حصے, ایک تقدیر مبرم, ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم تو اللہ نے طے کر دی ہے, اس میں تو اللہ تبدیلی نہیں فرماتے. تقدیر مبرم, تقدیر معلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے تبدیلی کر دیتے, آفات ٹل جاتی. تو فرمایا یمح اللہ ما یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ویثبت, اور جو وہ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَإِنَّهُ عِلْمُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اصل کتاب یعنی اصل کتاب تقدیر اس اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ, اے نبی اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز سے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, یعنی جو عذاب ہم ان کو جس سے ڈرا رہے ہیں, ممکن ہے آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ جائے جیسے کہ بدر کے میدان میں آیا. او نتوفینک, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں. فإنما عليك البلاغ, تو بہرحال آپ کے ذمے تو ہے پہنچا دینا, آپ تو پہنچاتے رہیے. وعلینا الحساب, اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. آپ پہنچا دیجئے پھر ہم خود ان سے نپٹ لیں گے. اولم یروا, اور چاہیے مکے والے دیکھتے نہیں ہیں. انا نات الارض ننقصها من اطرافها, ہم زمین کو لا رہے ہیں ان کے اطراف سے کم کرتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ اب ان کا اثر رفتہ رفتہ اطراف میں کم ہو رہا ہے. کبھی کوئی قبیلے کی اطلاع آتی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا, کبھی دوسری طرف اطلاع آتی ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو رفتہ رفتہ مسلمانوں کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کا زون آف انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اور ان کافروں کا کم ہو رہا ہے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے کم کرتے ہوئے لا رہے ہیں, وہ ہم زمین کو ان کے گرد تنگ کر رہے ہیں. واللہ یحکم, اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکم ہی, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں. وہو سریع الحساب, وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم, اور ان سے پہلے بھی لوگ چالے چل چکے ہیں, سازشیں کر چکے ہیں, فریب کر چکے ہیں. فللہ المکر جمیعا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے, قابو میں ہے کل کا کل مکر و فریب. کوئی بھی سازش اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. یعلم ما تکسب کل نفس, وہ جانتا ہے کہ ہر جان کیا کما رہی ہے, مکر و فریب کر رہی ہے اور یا یہ ہے کہ نیکیاں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وسیعلم الکفار, اور ان قریب کافر جان لیں گے. لمن عقبت دار, کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. ویقول الذین کفروا لست مرسلا, اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ نبی آپ رسول نہیں ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. قل, اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ بھی گواہ کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے, یعنی اہل کتاب کو بھی پتا ہے, ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں واقعتاً اللہ کا رسول ہوں. اور اسی لیے قرآن پاک میں دو مرتبہ کہا, سورہ بقرہ آیت 146, سورہ انعام آیت 20, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ سورہ رات کا آخری حصہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کے رسالت کا مضمون غالب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.